الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
ما شاء الله.
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين، مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولعنة الداعم على أعداء الله وأعداء كتاب الله وأعداء رسول الله وأعداء آل رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل. وقال الإمام باقر عليه السلام: عندما يظهر صاحب العصر والزمان يتعرف ألا يا أهل العالم أنا الإمام القائم، ألا يا أهل العالم أنا صمصام المنتقم، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتل أتشانا، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين طرحوا عيانا، وعلى يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوا عدوانا. أيام محرم ہے، آپ سب کے حضور جو ہے ظاہر ہے کہ تعزیت پیش کرتے ہوئے اسی جملے کو دہرائیں گے کہ جو ائمہ نے فرمایا کہ آپ محرم اور عاشورہ میں ان جملوں کو دہرائیں. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابن الحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاک من الطالبین لثاره مع امام منصور الامام المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ہمارا موضوع ہے عاشورہ، انتظار، آخر زمان، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے. یہ چیز تو واضح ہے، ڈیفینیٹلی اس میں تعلق ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں دینی ہیں، مذہبی ہیں، قرآنی ہیں، اور سیرت محمد و آل محمد اور فرامین محمد و آل محمد اور دین خدا سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ہی جو چین ہے تسلسل کا، اسی سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ کوئی آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے حصے یا एपिसोड या जो है मरहले नहीं हैं कि हम कहें कि एक मरहले का दूसरे से ताल्लुक नहीं है। इस्मत व तहारत का जो 250 साल ला तकरीबन अरसा रहा हमारे पास, और आज इमाम की विलादत के बाद जो तकरीबन 1100 से ऊपर का जो अरसा है और उम्र शरीफ इमाम की है, ये तसलसल दर हकीकत एक ही तसलसल है। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएंगे तो खिलकत कायनात से लेकर हजरत आदम से लेकर खातम तक, और खातमुल अंबिया से लेकर खातमुल औसिया और खातमुल अवलिया तक एक ही तसलसल है, जो कि हक का तसलसल है, खुदा का तसलसल है, इलाही निज़ाम कायनात और खुदा की मखलूक के ऊपर खुदा की हाकिमियत के अहदाफ का तसलसल है। लिहाजा इमाम महदी अजल्लाह ताला फरजहु शरीफ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आपस में ताल्लुक, आशुरा का ताल्लुक, इंतज़ार और आखिर जमान का ताल्लुक, ये बेनवान मकतब तशय्यो से ताल्लुक रखते हुए हमारे लिए क्लियर बात है। इंतज़ार असल में आशुरा का तसलसल है और उसी से ही जन्म ले रहा है। आशुरा और इंतज़ार यानि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ताल्लुक इस तरह है जैसे वलदिन व मौलूद के लफ्ज आए हैं हमारे पास, या नूरुन फिन नूर या नूरुन अलन नूर है। ये इस तरह का ताल्लुक है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जम है और एक दूसरे से मुत्तसिल है। और इस्मत व तहारत के तसलसल और सिलसिले में हमें ये दो इमाम मासूम के बारे में ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इन दो इमाम मासूम ने किसी भी तागुती हुकूमत के नीचे ज़िंदगी नहीं गुजारी, और इन दो इमाम मासूम को किसी भी तागुती हुकूमत के नीचे रहना नहीं पड़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था, बेयत तलब की गई थी, आपने बेयत नहीं की, और उसके बाद जो है शहादत पर जाकर मसला अख्तिताम हुआ आपकी हयात तय्यब ताहिर का। ज़ाहरी तौर पर इमाम ज़माना जब तशरीफ़ लाएंगे तो किसी भी जालिम हुकूमत के नीचे नहीं रहेंगे। हमारे अइम्मा अमवी, मरवानी और अब्बासी हुकूमतों के नीचे रहने पर मजबूर हुए हैं। बेअत ऑफिशियल जो एक तरीके कार है रस्मी तौर पर, उसे अंजाम न भी दिया हो तो जालिम हुकूमत के निज़ाम के नीचे और उसके बनाए हुए जालिम और बातिल समाज के अंदर रहने पर मजबूर हुए हैं, और मुस्तज़ाफ और कमज़ोर करके रखने की कोशिश रही है, और उसी तरह जो है कभी बग़ैर यार व अंसार के रहें। लेकिन जो दो इमाम मासूम जिनके बारे में नज़र आ रहा है कि लई सफ़ी उनुकिहिम औ लई सफ़ी उनुकिहिमा बैअतुन, कि वो किसी भी तागूती हुकूमत के नीचे नहीं रहेंगे, तो वो ये दो इमाम मासूम व तय्यब व ताहिर हैं। यहाँ पर एक जो मसला सामने आ सकता है वो ये है कि और आशुरा और आखिरी ज़माने के ताल्लुक और इस वाबिस्तगी को हम कैसे डिफाइन करें। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, रिवायात व आयात व अहादीस व ज़ियारात व दुआओं और पता नहीं कहाँ कहाँ से ये ताल्लुक हमें बार बार बताया जाता है कि जहन में रखो आशुरा का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और इमाम ज़माना का, इंतज़ार का, इमाम के ज़हूर का, आखिरी ज़माने का गहरा ताल्लुक है। लिहाजा आप जब भी इमाम के मुंतज़िर होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आशुरा से कट के इमाम का इंतज़ार कर रहे होंगे। आप आखिरी ज़माने के चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें करबला का कोई किरदार नहीं होगा। या इमाम ज़माने के ज़ुहूर एक अलग, टोटली एक मुनफरिद, एक सबसे कटा हुआ कोई मसला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बतौर मिसाल इस पहली निशस्त के अंदर मैं कुछ चीज़ों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा ताकि आपके सवाल तक पहुँच सकें। सिर्फ असल में ये सारी इंफॉर्मेशन आपके जहन में है, बस वो जोड़ने की देर है। मेरा काम इस वक्त ये है कि मैंने आपके जहन में मौजूद इंफॉर्मेशन को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना है ताकि एंड ऑफ द टाइम आप जाके उससे एक नतीजा ले सकें और आपके अंदर वो एहसास पैदा हो, हमारे अंदर वो एहसास पैदा हो, जब भी हम उसका सामना करें, उसे पढ़ें, उसे देखें, उसे सुने, तो वो ताल्लुक को हम ऐजाद करने में कामयाब हो जाएं। सैकड़ों हमारे पास रिवायात हैं। سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اکثر زیارتوں میں یہ جملہ پڑھتے ہیں اور اکثر یہ کہتے ہیں وَتِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، جب ہم امام علی سے شروع کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ سیدہ کائنات کا نام لیتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں وَتِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ، اور وہ نو معصومین من ذریت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب امام زمانہ کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے تو اس میں بھی جو روایات ملتی ہیں، بہت ساری روایات اس کے اندر جو ہے اسی انداز میں تعارف ہوتا ہے، مثلا قائم هذه الامه، اس امت کے خاطر قیام کرنے والا، اس امت کو نجات دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والا، ہوا تاسع من ولدی، کہہ رہے ہیں کہ من ولدی، امام یعنی یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام نے فرمایا اس امت کو نجات دینے کے لیے قیام کرنے والا میرے سلسلے نسب کی نوی کڑی ہوگی، اور اسی طرح اور جگہوں میں کہا وتسعت المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ ایک تو یہ بات آ گئی، دوسری بات جو ہے جگہ جگہ پر آپ احادیث ملیں گی جس میں انتقام خون سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں، اسی دنیا میں قیامت میں ثار اللہ وابن ثارے، ٹھیک ہے قیامت کے دن خدا کی جو عدل و انصاف کا میدان ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، اسی دنیا کے اندر بھی انتقام خون حسین کی بات کی گئی ہے، جس میں فرمایا القائم منا اذا قام طلب بثار الحسین بهذه القائم انتقم منهم، کہہ رہے ہیں جب ہمارا قائم قیام کرے گا، ہمارا قیام کرنے والا جب اٹھ کھڑا ہوگا اپنے قیام کے ساتھ، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام کی بات کرے گا اور اس قیام کے ذریعے سے امام کے خون کا جو ہے انتقام لے لے گا۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے کہ جے قرآن مجید کی معروف مشہور آیت من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، کی فرمایا کہ اگر کسی کو مظلومانہ قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کے ہاتھ میں ہے اس قتل کے بدلے اور انتقام اور اس کے جزا و سزا کے حوالے سے، تو یہاں پر کس طرح امام نے تفسیر کیا، فرمایا من قتل مظلوما، اگر کوئی مظلوم شہید ہو جائے، کا فرمایا یہ مظلوم امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ جو آگے فرمایا کہ ولی جعلنا لولیہ، اور اس کا ولی وارث جو اس خون کا انتقام لے گا، تو فرمایا وہ جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ ایک تو یہ آ گئی، میں نے آغاز میں ایک طویل روایت پڑھی جو پانچویں امام سے بھی ہیں اور چھٹے امام سے بھی ہیں، جس کے اندر امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو اپنا تعارف کیسے کروائیں گے اور اپنے تعارف کو کہاں سے جوڑیں گے، مثلا کسی نبی سے شروع کریں گے، میں آدم کا وارث ہوں، میں نوح کا وارث ہوں، جیسے زیارت وارثہ میں ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا تعارف وہاں پر ہوتا ہے، تو تمام انبیاء کے وارث کے طور پر امام کو پہچنوایا گیا ہے معصوم کی جانب سے، امام زمانہ ڈیفینیٹلی امام زمانہ پورے دین خدا کے وارث ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک کے وارث ہیں، تمام آسمانی کتابوں کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امام خود کیسے تعارف کروائیں گے، کس انداز سے اپنا انٹروڈکشن دیں گے امام، تو اس کی ڈیٹیلز دی ہے جس کی طرف آیت اللہ بہجت نے متعدد بار، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اس طرف توجہ دلائی ہے، اور بھی ہمارے علماء اور عرفاء اس کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ آپ اس کی طرف یہ اصل میں توجہ دلانے کی وجہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس سیشن میں اشارتاً ڈسکس کریں گے، نیکسٹ سیشن میں ذرا ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے۔ امام کیسے تعارف کروائے ہیں، پہلا جملہ ہے الا یا اہل العالم، او دنیا والو، الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے الرٹ، ہوشیار ہو جاؤ، دنیا والو سنو میری بات کو، توجہ کرو، اٹینشن پلیز، ان الامام القائم، میں ہوں وہ جس نے، میں وہ امام ہوں جس نے قیام کرنا تھا، الا یا اہل العالم، اے دنیا والو میں منتقم ہوں، پھر فرماتے ہیں اے دنیا والو دیکھیں میرے دادا، ان جدی الحسین، میرے دادا قتلوہ اچانا، جسے پیاسا شہید کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، دنیا والو سنو میرے جد تھے، میرے دادا تھے حسین علیہ السلام، جن کو ریگستان کربلا میں بغیر غور و کفن کے چھوڑ دیا گیا، جن کے اوپر جو ہے ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ اب ایک کوشچن جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے، کیا دنیا والوں کو پتا ہوگا कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ है, इमाम हुसैन हैं कौन, क्योंकि इसमें कोई तफसीलात तो है नहीं। बराह रास मासूम ने फरमाया कि इमाम तारुफ करवाते हुए बिगिनिंग में कोई ऐसी चीज नहीं बताएंगे जिसका एक तसलसल बन के चैन की सूरत में आए, जिस तरह का तारुफ इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने शाम में किया। शाम में जब इमाम ने तारुफ करवाया तो पूरी चैन दे दी तारुफ की, मैं कौन हूं, कहां हूं, हत्ता उनके नजदीक, शामियों के नजदीक जो कॉमन मुकद्दसात थे, जो कॉमन चीजें थी, जैसे मक्का है, मदीना है, मीना है, मशअर है, जमजम व सफा है, ये सारी चीजें कॉमन थी। बिलाखरा शामी अहले बैत के दुश्मन थे, अहले बैत को लेकर बदतरीन प्रोपगंडे के शिकार थे, और लाइल्म हो सकते हैं, बड़ी तादाद ऐसे थे जो बिल्कुल जानते नहीं थे, बल्कि अहले बैत को दुश्मन खुदा, दुश्मन दीन खुदा समझते थे, इमाम अली और औलाद अली को प्रोपगंडे के सबब। लेकिन बलाखरा काबे का तकद्दस था, वो हज के लिए जाते थे, जमजम और सफा का तकद्दस, तो इमाम ने अपना कैसे तारुफ करवाया वहां पर, तो पूरे तारुफ की एक चैन दे दी, क्योंकि उसकी जरूरत थी कि वो लोग लाइल्म थे इस मसले से। एटलीस्ट वी कैन से कि मेजोरिटी ऑफ द सीरियंस और शामियंस वो जानते नहीं थे कि अहले बैत हैं कौन, इसलिए इमाम ने अपना हसबी नसबी मकाम व मंजिलत मल्टीपल तरीकों से तारुफ करवाया। एक दफा तो अपना हसब व नसब बताया, मैं किसका बेटा हूँ, मेरे जद अमजद कौन है, उसका मकाम व मंजिलत क्या था, वो जो मुसलमानों के बड़े बड़े अजीम हीरो गुजरे हैं जनाब हमजा वगैरह, वो कौन है वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ आते हैं फिर इमाम अपना मलकूती तारुफ करवाते हैं, मिन जानिबिल्लाह मंसूस मिन अल्लाह वाला तारुफ करवाते हैं, कहते हैं कि देखें ये मक्का मदीना मशअर हराम जमजम सफा ये सब कुछ क्या ये मुझसे हैं, बगैर हुज्जत खुदा ये कोई मीनिंग नहीं देते हैं, वगैरह काबे में फिर बुत ले जाके रखे जाएंगे, वगैरह काबे में ये होगा कि काबे को ढा दिया जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अस्तबल बना दिया जाएगा, कुछ होगा नहीं, जैसे कि बाद में भी हुआ, उससे पहले भी होता रहा है, यहाँ तो ला तो उजाओ हुबल आपने बिठाया हुआ था, क्योंकि इस काबे का तकद्दस व मुकद्दसियत और अजमत व बुलंदी ये हुज्जत खुदा के वजूद की वजह से है। तो इमाम जमाना तो इस तरह का तारुफ अपना नहीं कराने वाले हैं। यहां से मालूम होता है कि कम से कम दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद, मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, कम से कम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचान रहे होंगे। जरूरत पेश नहीं आएगी इमाम जमाना को कि ये तारुफ भी करवाएं कि भाई मेरे जद हुसैन हैं कौन, क्या उनके आगे उनका जो है सिलसिले नसब क्या है, उनकी खदमात क्या है, उनकी कुर्बानियां क्या हैं, उनकी अजमत क्या है, उनकी बुजुर्गी क्या है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इशारा करेंगे इन जद अल हुसैन कुतिलु अच्छाना, वो इमाम हुसैन जिसको आप जानते हैं वो मेरे जद हैं जिनको प्यासा शहीद किया गया था, इन जद अल हुसैन तुरहाना, इस तरीके से मालूम होता है कि ये और भी बहुत सारी और एविडेंस भी हमारे पास हैं, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया के कम से कम बड़े हिस्से को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिनाख्त और पहचान बेशक मारिफत के लेवल की ना हो, लेकिन कम से कम वो जानते और पहचानते जरूर हैं, लिहाजा अटेंशन हासिल हो जाएगी। इसको जो है हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में शायद डिटेल में जरूरत पड़ने पर हम जा सकते हैं। फजल इब्ने शाजान आप जानते हैं जिनका मजार ईरान में है, असहाब में से हैं, उन्होंने जो है ये कोट किया है, मैं जानबूझ के उनका नाम ले रहा हूं, अगर और भी तरीके से हमारे पास ये रिवायत आई है हमारी किताबों के अंदर, उसमें ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बुनियादी नारा क्या होगा, जिसको आप शुआर भी कहते हैं, बुनियादी नारा क्या, कौन सा नारा लगाएंगे इमाम आली मकाम, वही नारा है जिसकी बिगिनिंग बनी असद की खवातीन ने किया था, जिसके बाद तवाबीन ने उसको उठाया, उसी नारे को फॉलो किया उसके बाद जनाब मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह ने और शहीद हो गए, उसके बाद तारीख में जितनी भी मजलूमों की तहरीकें उठी खासकर मकतब अहले बैत से जुड़े हुए मजलूमों की, उन्होंने इसी स्लोगन और इसी नारे को उठाया, और वो नारा है या ला तारातिल हुसैन, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम का इंतकाम लेना। और रिवायात में है कि इमाम जमाना का भी जो स्लोगन और नारा और शुआर होगा वो होगा या ला तारातिल हुसैन। अच्छा, पांचवा पॉइंट जो इसके अंदर मैं मेंशन करना चाहूंगा ताकि आपका जहन तवज्जो रहे जब भी आप زیارت عاشورا پڑھیں گے، اس زیارت عاشورا کے اندر اور دیگر جو ہے جملوں میں، اور عاشورا کے دن جو ہمیں کہا کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں، تو یہ جملے کہیں، اَن يَرْضُقَنِي طَلَبَ فَارِيكَ مَعْ اِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ اَحْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اَن يَرْضُقَنِي طَلَبَ فَارِيكُمْ مَعْ اِمَامٍ هُدَى ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ. یہ کون ہے کہ جس سے ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس انتقام میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، جو انتقام خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھنے والے ایک امام منصور، ایک ناصر اہل بیت، جو کہ اہل بیت کے ظلم کی مدد کے لیے لپک پڑیں گے، کریں ہمیں بھی جو کہ ناطق ہیں، بالحق ہیں اور حق و حقیقت کے ساتھ اٹھیں گے، اور بعض جگہوں میں امام المہدی کا لفظ بھی آیا ہے، واضح ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ عصر غیبت میں اور عالم انتظار میں، ون آف یور ڈیوٹی از ٹو آلویز، مثلا ہمیشہ اس طرف توجہ رکھیں آپ کہ بھئی ہم نے ایک امام منصور، امام زمانہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام بھی لینا ہے، اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس عزم و ارادے کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. پانچویں امام نے ہمیں یہ سکھایا عاشورا کے دن ایک دوسرے سے ملو، تعزیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، فرمایا آدم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابن الحسین علیہ السلام. یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہم امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں ایک دوسرے کو تعزیت دے رہے ہیں، اور اگلے جملے بڑے اہم ہیں، وجعلنا و ایاک، اور ساتھ دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کہتے ہیں خدا مجھے اور آپ کو قرار دے، من الطالبین بثاری، امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام لینے میں سے والوں میں سے قرار دے. کیسے یہ انتقام ہوگا بھائی، ہم خود اٹھیں گے، مع ولیہ، اس ولی کے ساتھ، الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام، وہ امام مہدی جو کہ آل محمد سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی بات یہاں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ تربیت اصل میں فکری آئیڈیالوجیکل تربیت دی جا رہی ہے، پریکٹیکل ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ نے اس عزم و ارادے کے ساتھ، اس آئیڈیالوجی کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس تصور و خیال کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے. اسی طرح پھر جو 7 پوائنٹ اس کے اندر ساتواں پوائنٹ ہے، میں 10 پوائنٹ سے زیادہ نہیں مینشن کرنے والا ہوں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورا کے دن ظہور ہوگا امام کا. ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں جو کبھی جمعے کی بات کرتی ہیں، کبھی عاشورا کی. ان روایات میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، پاسبلٹی ہے کہ کسی دن عاشورا جمعے کے دن ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کہا گیا ہے تو جمعے سے مراد وہ جمعہ ہی بن جائے. بہرحال ہمارے پاس روایات ہیں، کأنی بالقائم یوم عاشورا، کہا کہ جو ہے عاشورا کے دن امام کا ظہور ہوگا، اور بعض اس میں آیا ہے یوم السبت بھی آیا ہے، یعنی ہفتے کا دن، سنیچر کا دن، کہا یعنی ایک ایسا دن جس دن عاشورا سنیچر کو، سنیچر کے دن شاید واقع ہو جائے گی، تو اس دن جو ہے کأنی بالقائم یوم عاشورا یوم السبت قائم بین الرکم والمقام بین یدیہ جبرائیل ینادی، عاشورا کے دن امام کا جو ہے ظہور ہوگا. ہمارے بہت سے علماء بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ عاشورا کے دن پاسبلٹیز ہیں امام کے ظہور ہونے کا. آٹھواں پوائنٹ اس کے اندر دعائے نطبہ ہے. آپ دعائے نطبہ میں تو ہم کلیئرلی کیا مانگ رہے ہوتے ہیں خدا سے، دعائے نطبہ کے جب پوری چین دے رہے ہوتے ہیں ہدایت اور نجات کی کشتیوں کی، بگننگ سے ہم شروع کرتے ہیں، خدایا اپنے انبیاء بھیجے، سلسلہ بڑھتے 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 ہم پہنچ جاتے ہیں خاتم الانبیاء کے پاس دعائے نطبہ کے اندر. اور یہ دعائے نطبہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، جمعے کے دن مارننگ ٹائم پہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں تو کسی بھی دن پڑھی جائے، ایٹ لیسٹ جو ہے نا آدمی ترجمہ پڑھ لے، خود سے پڑھ لے، اگر سینٹروں میں اہتمام کیا جائے اس دعائے نطبہ کا تو بہت اچھا ہے. ہم طالب علم ہوتے تھے ایران میں، شام میں، تو آپ یقین کریں کہ وہاں ہر جمعے کے دن صبح ہم نے باری لگائی ہوتی تھی طالب علموں نے آپس میں کہ بھئی آج فلاں کے گھر صبح ناشتے سے پہلے یہ دعائے نطبہ پڑھیں گے، اس کے بعد ناشتہ ان کے گھر پہ ہوگا. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہ حوضے میں، حرم میں، ہر طرف دعائے نطبہ کی آوازیں گونج رہی ہیں پورے قم شہر کے اندر، قم المقدس میں، لیکن اس کے بعد ہم نے خود اپنے طور پہ بھی کیا تھا تاکہ جو ہے یہ دعا کی جو ثقافت ہے دعائے نطبہ کی، جو کہ امام زمانہ کے لیے ہم فریاد کر رہے ہوتے ہیں، یہ باقی رہے. اور اس دعا کے اندر بڑے گہرے مطالب بھی ہیں. دعائے ندوہ میں تو ڈائریکٹلی ہم خدا سے کہہ رہے ہیں، اے نطالب بدم المقتول بکربلا، کہتے ہیں خدایا वो जो है करबला में कत्ल होने वाले नवासे रसूल के खून का इंतकाम लेने वाला मुंतकिम कहाँ है? ऐन अल हसन व ऐन अल हुसैन, ऐन अबना अल हुसैन, सालिहुन बादा सालिह। बहरहाल ये दुआएं क्या हमें सिखाना चाह रही हैं? वही ताल्लुक को, करबला और इमाम जमाना के ताल्लुक को, इंतजार और आशुरा के ताल्लुक को, आखिर जमान के चैलेंजेस के अंदर किस तरह आशुरा से हिम्मत लेनी है, मुंतजिर इमाम जमाना रहना है, और आखिरी जमाने के चैलेंजेस को फेस करते हुए इमाम जमाना के लिए ग्राउंड तैयार करना है। इसी तरह जियारत नाहिया को आप देखें, जियारत नाहिया में इमाम जमाना से वारिद हुई है, नाहिया से मुराद ही यही है कि इमाम की तरफ से आने वाली जियारत। उसके अंदर इमाम क्या फरमाते हैं? फला इन अखरतनि दुहूरा व आकनी अनि नसर कल मकदूर वलम अकुन लिमन हारबा का मुहारबन वलम नसब लक अल अदावा। यहाँ पर भी जो है इमाम की जानिब से वही आरजू और वही चीजें हमें सिखाई गई हैं कि जो है हम उस वक्त आपकी नुसरत नहीं कर पाए, लेकिन अब जो है इमाम जमाना के साथ हम उन तमाम दुश्मनान खुदा के साथ लड़ेंगे, उन कातिलीन के साथ जो है हम लड़ेंगे, उनसे इंतकाम ले लेंगे। फिर इमाम जमाना का वो अजीम जुमला जो कि मसाइब में आप सुनते रहते हैं, और इसी एक टुकड़े को बहुत ज्यादा शोहरत भी मिली, और क्योंकि ये मसाइब के अंदर आया जाकिरीन खुतबा उलमान ने, कि जिसके अंदर फरमाया वाला आप किया नला का बदलत तुमो इदमा, अरबी शोरा ने भी इसको उठाया, नहू के अंदर भी उठाया। इमाम जमाना फरमाते हैं कि मैं आंसुओं के बदले में खून रो रहा होता हूँ। एक्चुअल तर्जुमा यूं बनता है, लेकिन ये कि खून के आंसू रो रहा हूँ आपकी जो है उस मजलूमियत के फराक में। आखिरी पॉइंट इसके अंदर ये है कि रजत का जो मरहला है, रजत का जो पीरियड है, रजत के पीरियड में इमाम हुसैन अलैहि सलाम की वापस तशरीफ आवरी है इस दुनिया के अंदर, और इमाम हुसैन अलैहि सलाम का वापस इस दुनिया में आना, और बाज रिवायात के मुताबिक इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का जाहरी जनाजा पढ़ना, और उसके बाद के उमूर को अपने हाथ में लेना, और दीगर तमाम अइमाए मासूमीन अलैहि सलाम का वापस दुनिया में तशरीफ लाना, और रिवायात के हिसाब से आलम रजात में दीगर आइमत जब तशरीफ लाएंगे तो आखिरी इमाम जो इस दुनिया के अंदर जाहिरी तौर पर पूरी दुनिया में खुदा के कानून को नाफिज करके हुक्मरान जाहिरी तौर पर भी होंगे कि हकीकत में तो आलम तकवीन में पूरा पूरी कुदरत और कब्जे कुदरत ही आइमा के पास है खुदा की जानिब से, तो वो इमाम अली अलैहिस्सलाम होंगे। और यहाँ तक है कि बाज रिवायात में कहा वह मिम्बाद ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद आसार कयामत नमूदार होना शुरू होंगे। उसके बाद कितना लंबा पीरियड बनता है कयामत का वो हमें नहीं पता, हम अंदाजे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इमाम की इस दुनिया से पर्दा करने के बाद आसार कयामत नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा आखिरी जमाने में जो आशुराई हैं, जो करबलाई हैं, और जो मुंतजरीन हैं, असल में वो आशुराई मकतब के और हुसैनी मकतब के तरबियत याफ्ता हैं। इसीलिए कभी उन लोगों को कहा यखरुजु अनास मिन अल मशरिकी व युअद्दून लिल महदी सुल्ताना, मशरिक जमीन से उठेंगे। मशरिक जमीन से उठने वाले यानी वो जो एक कोर ग्रुप है या जो मेन जो है जिन्होंने एक खरावल रोल प्ले करना है उनकी तरफ शायद इशारा कर दिया गया है। इसीलिए बार बार कहा देखें आखिर जमाने में बड़े चैलेंजेस होंगे, मल्टीपल चैलेंजेस होंगे, मल्टीपल टाइप के चैलेंजेस होंगे। सिर्फ ये नहीं है कि कोई आके आपको बम फेंकेगा या आपको मारेगा या आप दहशतगर्दी के शिकार होंगे या जमीन, नहीं, इक्तसादी मुश्किल होंगे, तरबियत के मुश्किल होंगे, दीन सही दीन शिनासी का मसला पेश आएगा, लोग दीनी महफिलों में लज्जत की तलाश करेंगे, यानी वो रूहानी लज्जत नहीं, वो फिक्री गजा की लज्जत नहीं, वो जो एक नफ्स के लिए एक लज्जत मिलती है जिसमें इंसान की तवज्जो इल्म फिक्र तरबियत और तहजीब नफ्स के बजाय बस वो उसका टाइम अच्छा गुजर रहा होता है, क्योंकि खतीब इतनी बेहतरीन आगे से अंदाज में स्टाइल में हरकतों के साथ महफिल को ऐसे उठाए हुए होता है कि वो जब महफिल खत्म होती है और महफिल में बैठे शुरका से पूछा जाता है जनाब घंटे में आपने क्या पाया था, कुछ मिला आपको, तो बगलें टटोलने लग जाता है कि यार मिला क्या मुझे, बेहतरीन एक वक्त पता ही नहीं चला घंटा दो घंटे कैसे गुजरे, बल्कि सुबह से शाम तक हमारे रीजन में तो मजलिसें होती हैं, वो वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन हाथ में क्या आया है तो मैं जरा परेशान हो गया हूँ कि हाथे तो कुछ आया नहीं है। हाँ मैंने यकीनन वहां पुरसा दिया, रोया, गिरिया किया है, मातम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कुछ लेके नहीं जा पा रहा हूँ। फिर खाली खाली ही जा रहा हूँ, जैसे मैं इंटर हुआ था मजलिस के अंदर। ये चीजें नहीं, इस तरह की जो चैलेंजेस हैं, जाहिर है कि वो फिर इस तरह की मजालिस और महाफिल इन चैलेंजेस को फेस तो नहीं कर सकती है, क्योंकि फिर यहाँ पे तरबियत का जो एक मयार अहले बैत ने दिया है वो कहूँ हासिल नहीं होगा। इसलिए हमारे दोस्त इतनी जाती, न इसके इनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, न इनके पीछे कोई इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, कुछ नहीं है। जाती हैसियत में वो इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं पूरे एक इंस्टीट्यूट के बराबर, इतनी तकलीफ उठाते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं उल्टा। इस तरह के जो लोग मुखलिसाना काम करते हैं, एक अवेयरनेस के साथ, एक समझदारी के साथ, दीन के मिजाज को समझते हुए, अहले बैत के मिशन और मकसद को समझते हुए, जाहिर है कि फिर वो ऐसे लोग दुनिया में थोड़े से तन्हाई के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर शरियती, मैं डॉक्टर शरियती का बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ, उनके फिक्री गलतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल उन्होंने एक मुखलिसाना कोशिश की। उनकी किताब है अली वो तन्हाई, उर्दू में ट्रांसलेट तर्जुमा भी किया गया, आप जरा उन किताब को पढ़ लीजिए कि कैसे फिर आइसोलेट हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर जो सही लोग होते हैं। और ये कोई गारंटी नहीं दी गई है कि तमाम के तमाम जो लोग जो सोसाइटी में होंगे वो प्योर और खालिस दीन और सच्चाई के रास्ते पे खड़े होंगे। अगर ऐसा होता तो करबला में हजारों का लश्कर होना चाहिए था, कम से कम लाखों की से ऊपर तैदाद थी मुसलमानों की, तो कम से कम हजारों का लश्कर तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास होना चाहिए था। नहीं था, कम थे, मुखलिस थे, अहले मारिफ थे, समझदार थे, दलील भी रखते थे, लॉजिक भी रखते थे, जज्बा भी रखते थे, अज्म इरादा भी रखते थे, हौसला भी रखते थे, शुजाअत भी थी, बहादुरी भी थी, मेहनत से थकने वाले नहीं थे, कुर्बानी के जज्बे से पीछे हटने वाले नहीं थे, हर चीज को फदा और कुर्बान करने का जज्बा रखते थे, लेकिन ये जज्बा अंधा नहीं था। ये जज्बा सिर्फ जज्बातियत खोखली वो खाली नहीं थी, मारिफत के साथ थी। अगर उनसे बात करें तो अपने जज्बे की दलील रखते थे, अगर उनसे बात करें तो अपनी शुजाअत के ऊपर लॉजिक रखते थे और कहते थे कि मैं शुजा हूं, मैं यहाँ कुर्बानी दे रहा हूं, मैं गर्दन के जरिए तलवार पे हमला कर रहा हूँ, सीने के जरिए मैं नेजे की अनी पे हमला कर रहा हूँ, तो इसके पीछे ये दलील है, ये लॉजिक है, ये अक्ल इंसानी कबूल करती है, ये रूह इंसानी कबूल करती है, ये एहसास इंसानी कबूल करता है, ये असल में कम है, लेकिन इस लेवल ऑफ मारिफत और नॉलेज और अज्म इरादे के साथ हैं, तो ये जरूरी है। इसलिए फरमाया है आखिर जमाने में इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस वो ये है, मन सबत अला विलायतिना फी गैबती قائمنا اطاع الله اجر الف شهيدا مثل شهداء بدر واحد। ये आसान नहीं है, बदर के शहीदों का मकाम पाना, उहद के शहीदों का मकाम पाना। बदर जिसके बारे में कुरान कहता है लकद नसरकुम अल्लाह बिबदर अंतुम अजिल्ला, कह रहा है कि अगर आखिर जमाने में जो हमारी विलायत को कंप्लीट और सही मारिफत के साथ समझकर उसके ऊपर डट के खड़ा रहता है और किसी और को अपना वली नहीं बनाता, किसी को अपना सरपरस्त नहीं समझता, किसी तागूत की विलायत के नीचे रहने पर मजबूर होने के बावजूद उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, दिल से खुश नहीं होता है, जैसे कि होते हैं बाज बातिल हुकूमतों के, जब सिटीजनशिप मिलती है तो आदमी खुशी होता है, खुशी मना के सोशल मीडिया पे पोस्टें करता है और नियाज भी और नजर भी बांटना शुरू कर देता है। ये क्या है ये एहसास? ये नहीं कि आप सिटीजनशिप ना ले लें, कि क्यों ना ले लें, ले लें आप, लेकिन ये एहसास जो आपके अंदर आया है ये उस जो है बातिल की विलायत को कबूल करना है। अइम्मा बातिल हमारे जो है 10 अइम्मा LDs बातिल हुकूमतों के नीचे रहने पर मजबूर हुए, लेकिन कभी उस बातिल हुकूमत को कबूल नहीं किया किसी इमाम ने, अपने मानने वालों को कहा कि दिल से कबूल करो, कहा मजबूर है, रह रहे हो उनके नीचे, उनकी हुकूमत के नीचे रहना मजबूरी बनी है हमारी फिलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश हो जाएं, कबूल करें, मिठाइयां बांटें। ये जो रवैया है ये रवैया सही नहीं है। इसलिए फरमाया जो इस तरह कायम रहेगा वो बदर के और उहद के शहीदों से ज्यादा अफजलियत रखता है। लास्ट पॉइंट वो ये है कि जहन में रखें, पॉइंट नंबर वन ये है कि अगर आशुरा फिक्री और तहरीकी मरकजी आमिल है तो फिर इसकी सकाफत को आम होना चाहिए। अगर इमाम जमाना ने अपना तारुफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कराना है तो इमाम हुसैन आपकी कुर्बानियां, करबला का अजीम पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुंचना चाहिए। हम कैसे दूसरे इंसानों तक करबला के पैगाम को पहुंचाएं, हम कैसे कहें ये जो हम कहते हैं और हम सही कहते हैं कि इमाम हुसैन ने इंसानियत को नजात दी, कैसे इसको इंटरप्रिटेट करें, कैसे लॉजिकल और थॉट प्रोसेस के जरिए से हम प्रूफ करें कि वाकई हुसैन की कुर्बानी ऐसी है जो पूरे इंसानों के लिए है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसी तरह जो है इसकी सही पहचान होना भी जरूरी है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इस वक्त हो रही है, जिसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो है कि अगले सेशन में हम इंशाल्लाह कल के सेशन में बात करेंगे, वो अरबईन है। अरबईन का ये अजीम इज्तिमा है, ये एक टोटली एक डिफरेंट फनामना है हमारी इस यूनिवर्स के अंदर जो हो रहा है। इस तरह का इज्तिमा, ऐसा वालिहानापन, ऐसा आशिकाना अंदाज, ऐसा जो है एक ऑटो सिस्टम, और इतना मुनज्जम, इतना फैसिलिटेटेड, इतना जो है जज्बे के साथ कि अब दीगर मजाहब के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, दीगर सकाफतों के लोगों को अट्रैक्शन पैदा हो चुकी है। दुनिया में कहें इसकी मिसाल नहीं मिलती है, दुनिया में कहें पर नहीं है। मुसलमानों के यहाँ तो हज सबसे बड़ा इज्तिमा होता था, गैर मुसलमानों के यहाँ भी इस तरह के इज्तिमा थे, लेकिन इसकी कोई नजीर नहीं है, इसकी कोई मिसाल दुनिया के अंदर नहीं है। लिहाजा क्या ये ऐसे ही हो रहा है, बस हो गया, चलो जी उठो, अरबईन शुरू हो गई, सद्दाम गिर गया तो अब चलो, या इसके पीछे भी कुछ कहानी है, इससे इसके अंदर भी कोई मैसेजेस हैं, इसका ताल्लुक भी कोई आखिर जमान से है, इसका ताल्लुक भी इंतजार और मुंतजर जहूर इमाम जमाना से है या नहीं है, क्या इसका ताल्लुक भी अला या अहलल आलम इन्ना जद अल हुसैन कुतिल अचाना से है या नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। जब अगर हम समझ पा रहे हैं तो फिर इसको फैलाने की जरूरत है सही खतूत के अंदर, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौदह तक मुंतकिल कर, वगरना ये कल्चरल इवेंट बन के ना रहे। ये बहुत सारे मजहबी इवेंट है, उनमें से एक है, बस रस्म बस में जाहिरी चीजें हैं। इतना बड़ा अजीम इज्तिमा, इसके के हरकत पैदा ना हो दुनिया के अंदर, तब्दीली ना आ जाए दुनिया के अंदर, लोगों की सोच ना बदले इसके जरिए से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े अफसोस का मकाम होगा, और ये वो चीज नहीं होगी जो हमारे अइमा हमसे चाहते थे। इंशाल्लाह अगले सेशन में मजीद इसके बाज पहलू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज जो गुफ्तगू थी वो इस मौजू की इल्मी और अकीदती फाउंडेशन को बनाना था, कि मुझे नहीं पता किस हद तक खुदा ने इसमें तौफीक मुझे अता की है। यकीनन आप लोगों की मारिफत इससे ज्यादा है, और दुआ भी यही है कि इससे ज्यादा हो इंशाल्लाह। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
जज़ाकअल्लाह आगा मसाइल पढ़ सकते हैं अगर टाइम है आपके पास।
जी मैं बस दो जुमले मसाइब के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, और मैं जरा मसाइब देखें, एक बात और जहन में रखें कि मसाइब के अंदर मारिफ छुपे हुए हैं, मारिफ वही मारिफत से है, लेकिन क्योंकि हम मसाइब पढ़ रहे होते हैं तो तवज्जो हमारी दुख और गम और अंदोह के पहलू की जानिब होती है, और उसके अंदर जो पैगामात होते हैं, जो हकमतें पोशीदा होती हैं, जो बसीरतें होती हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। मैं सिर्फ जो है एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा, वो ये है कि आप सब ने सुना है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जाहिरी तौर पर छोटे बच्चे थे, और अल्लाह के रसूल के बारे में बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल बहुत ही बाअदब हस्ती थे। असल अदब का मानी ही रसूल से हमें मिलते हैं, अदब अल्लाह के रसूल से हटा दिया जाए तो अपनी मानी ही खो बैठता है, माने पैदा ही करता है वजूद खातम व ताहिर व रहमत से। इतने मुअद्दब और बाअदब थे कि अल्लाह के रसूल अपने कपड़ों, अपने जूतों, अपने घोड़े और अपनी चीजों के भी नाम रखे थे अल्लाह के रसूल ने, नहीं कहते मेरे जूती लाओ, नालेन कहें पर नाम रखा था आपने, कहें पर कोई, और अपने असा का भी नाम रखा था। कह रहे थे कि मखलूक खुदा है, खुदा ने खल्क किया है, इनको भी अच्छे अंदाज में बुलाना चाहिए। इतने अबा अदब थे, कभी नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल ने किसी से चलने में सबकत ली हो। कोशिश करते थे कि बराबर महफिल में बैठते थे, दायरे की शक्ल में बैठते थे, लोग अजनबी शख्स आके पहचानता नहीं था, वो सवाल करता था मन मिनकुम रसूलुल्लाह, तुम में से कौन अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हाथ से इशारा करते थे मैं हूँ, पहचान नहीं पाते थे, इतने मुअद्दब और बाअदब थे। आप नमाज पढ़ा रहे थे तो ओपन एयर में नमाज पढ़ा रहे थे तो देखा कि करीब ही किसी ने थूका था, दौरान नमाज अल्लाह के रसूल करात को रोकते हैं, एक कदम किबले की जानिब आगे बढ़ते हैं, अपने पांव से उसके ऊपर मट्टी डालते हैं और वापस अपनी जगह पे आके नमाज कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए यहीं से फकी इश्तिहाद करते हैं हमारे फुकहा कि हालत नमाज में हरकत अगर हो सकती है तो किस डायरेक्शन में और कितनी जायज है और जायज नहीं है, क्योंकि सीरत रसूल हुज्जत है और रसूल ने ये अंजाम दिया है। इतने बादब रसूल हैं। अब मैं जरा आपकी अटेंशन चाहूंगा पूरे उसके साथ। अब मस्जिद नबवी में आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मेंबर पे बैठे हैं, اتنے میں امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہو، بچہ ہے دوڑتے ہوئے دروازے سے، ظاہر دروازے مسجد نبی میں سیدہ کائنات کا گھر و ملائی کا گھر تو دروازہ اندر ہی کھلتا تھا، جو ہی اندر آ گئے تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا، آگے بڑھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اٹھائیں اللہ کے رسول کے پاس پہنچائیں، اللہ کے رسول نے خطبہ روکا اور آواز دی، یا فلان دعوہ ہذا ابنی، کہا اے فلانی چھوڑ دو یہ میرا بیٹا ہے میں خود اٹھاؤں گا، یا رسول اللہ آپ اتنے بہادر ہیں خطبہ روکا آپ نے اپنے نواسے کے لیے، پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہے، بچے ہیں جوان ہیں خواتین ہیں بوڑھے ہیں، آپ نے سب کو انتظار میں ڈال دیا اپنے نواسے کی خاطر، ممبر سے اترتے ہیں خود آگے جاتے ہیں کہتے ہیں اے فلانی نہ اٹھاؤ میں خود اٹھاؤں گا میرا بیٹا ہے یہ، نہیں فرمایا میرا نواسا ہے، کہا ہذا ابنی میرا بیٹا ہے، آگے بڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں لے کے جاتے ہیں ممبر کے اوپر اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہیں، خطبہ رکا ہوا ہے، دیکھیں یہ تھوڑا سا انیوژول نہیں ہے عزیزو، آداب ممبر کے اور اس کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے بظاہر طور پر، اور وہ بھی اللہ کے رسول جیسی ہستی، اتنے معتب رسول، لیکن یہاں پیغام دینا ہے اللہ کے رسول نے، پھر امام حسین علیہ السلام کے سینے کے بٹن کھولتے ہیں، یہاں سے کھولتے ہوئے سینے سے چومنا شروع کرتے ہیں، گلے تک پہنچتے ہیں، گلے کو چاروں طرف سے چومتے ہیں، پھر آپ کے جو ہے گالوں کو چومتے ہیں، ہونٹوں کو چومتے ہیں، آنکھوں کو چومتے ہیں، یہی تو دربار یزید میں جب اس یزید ملعون نے بانس کی لکڑی سے، خیزران جس کو کہتے ہیں، بانس کی لکڑی سے جب امام عالی مقام کے سارے اقدس اور دندان مبارک کی توہین کی، تو دربار کے اندر بیٹھے اسی یزید کے تخت کے پاس اس کے اپنے مہمان نے اٹھ کے کہا اے یزید بس کرو تم، بے خدا میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی میں دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، دانتوں کا بوسہ لیتے تھے، آپ ذرا چلتے ہیں کربلا عزیزو، امام عالی مقام آخری لمحات میں زخموں سے چور ہیں، جس میں اتنے نیزے اور اتنے وار ہو چکے ہیں کہ گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آ رہے ہیں، میں سخت مصائب نہیں پڑھ سکتا لیکن میں ایک اشارہ کرتا ہوں، راوی کہتا ہے میں نے حسین کو گھوڑے کی زین پر نہیں پایا، میری نظروں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ حسین کہاں گئے، گھوڑے کی زین سے گرے ہیں تو زمین پہ بھی نظر نہیں آ رہے، کہ اتنے میں میری نگاہ پڑی کہ نیزے زمین میں گڑ چکے ہیں، حسین کا جسم نیزوں کے اوپر ہوا میں معلق ہے اور آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہا ہے، نہ جانے میرے مولا نے کتنی تکلیف سہی ہوگی، یہ نیزے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں، کربلا کے زمین جو ہے امام حسین کے استقبال کے لیے اپنی آگوش پھیلائے بیٹھی ہے، اتنے میں امام عالی مقام کے کیونکہ پیشانی پہ پتھر لگا تھا، دونوں آنکھوں میں خون آیا تھا، امام دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور امام جو ہے ریگستان کربلا میں تشریف رکھ رہے تھے، اپنے سینے کے اوپر ایک دباؤ محسوس کرتے ہیں، عزیزو دیکھیں ذاکرین اشارہ کرتے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم شرعی ہے کہ جب کسی شخص کے آخری لمحات آئے ہو نا، جانکنی کے مراحل میں ہو وہ، تو آپ اس کے سینے کے بٹن بھی کھول دیں، کیونکہ یہ جو سینے کے بٹن ہیں اس کا جو ہلکا سا دباؤ ہے جو نارملی محسوس نہیں ہوتا، یہ بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اس جانکنی کے عالم میں، اسے کہتے ہیں کہ اس کے تمام جو ہے جسم کے اوپر سے کپڑے دور کر دیں، یعنی کچھ اگر آپ نے کچھ چیز ڈالی ہوئی ہے، تو یہاں پر امام عالی مقام ان آخری لمحات میں اپنے سینے کے اوپر ایک دباؤ محسوس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ کسی ملعون نے پاؤں اور نجس اپنا پاؤں لا کے سینے کے اوپر رکھا ہے، یہاں امام حسین علیہ السلام وہ آخری جملے کہتے ہیں، کہتا ہے تم کون ہو بھائی، بتاؤ تو صحیح تم نے کتنی بڑی جرات کی ہے، کتنی بڑی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ کہاں تم نے اپنا نجس پاؤں رکھا ہے، طالما یقبلہ رسول اللہ لقد ارتقیت مرتقبا عظیما، کہا کہ کتنی بڑی گستاخی کی، تم نے جہاں پاؤں رکھا ہے اللہ کے رسول بوسے دیا کرتے تھے اے ملعون، اور لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، تل زینبی پر ثانی سارا بیٹھی ہے، ایک مرتبہ بی بی کو برداشت نہیں ہوتا، زمین پہ بیٹھتی ہے اٹھتی ہے، زمین پہ بیٹھتی ہے اٹھتی ہے، ایک مرتبہ چیخ کے آواز دیتی ہے اپنا ساتھ، او میرے ساتھ ملعون، دیکھ تو صحیح شمر کیا کر رہا ہے ابو عبداللہ کے ساتھ، شمر ملعون پتہ ہے عزیزو کیا ہوا تھا، اشارہ کرتا ہوں، سمر کے ہاتھ ملعون اور نجس ہاتھ امام کے بالوں پر تھے، اور امام کو پس گردن خنجر سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون حضم الله اجورنا واجوركم بمصابنا الحسين عليه السلام وجعلنا واياك من الطالبين لساره مع امام المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف تقبل الله پروردگار عالم آپ کے اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں ہوں, اگر کوئی بھی ایسی بات ہے, کوئی ملاحظہ, کوئی گفتگو کرنی ہے تو میں آپ کی خدمت میں رہوں گا انشاءاللہ.
جزاک اللہ, جزاک اللہ. اب جی شجاعت حسین سٹی مینشن کر دیں.
جناب
جی جناب بسم اللہ.
جناب میرا سوال یہ ہے کہ
آپ سٹی مینشن کر دیں.
جناب
آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
کشمیر سے.
کشمیر سے ماشاءاللہ, کشمیر کو ہمارا سلام ہو.
وعلیکم السلام. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سوال کیجیے.
جناب میرا سوال ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے سب سے بڑے جو پہاڑ ہے یعنی برف کے پہاڑ, وہ پگھلنے والے, کہ دنیا ختم ہونے والے, ایسے بول رہے ہیں. کہ تو پھر ہمارے امام کو بھی تو آنا ہے, اس کو بھی حکومت تو یہاں پہ کرنی ہے.
جی دیکھیں, جو آپ نے, ایک تو بہت شکریہ, آپ نے آپ کشمیر سے یاد کر رہے ہیں اور کشمیر ہمارے دلوں میں بستا ہے. پورے ہندوستان کے مسلمان ہمارے دلوں میں بستے ہیں, اسی طرح دیگر تمام مسلمان اور امت مسلمہ. یہ جو گلوبل وارمنگ یا جو عالمی سطح پہ تپش, زمین کی حدت اور تپش بڑھ رہی ہے, جس کو کلائمیٹ چینج بھی کہتے ہیں, موسمیات کی تبدیلی جس کو کہا جا رہا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ظاہر ہے کہ ہم یورپ میں ہیں, میں تو سوئٹزرلینڈ میں ہوں جو کہ ایک ٹھنڈا ترین علاقہ یہاں کا ہوتا ہے, لیکن اس وقت ٹمپریچر لاسٹ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 32 سے اوپر جا رہا ہے اور آگے 35 تک جا سکتا ہے اگست کے مہینے میں. تو کلائمیٹ چینج کو ہم نے اٹلی میں دیکھا, جہاں پہ بدترین آندیاں ایک سائڈ پر تھیں اور بدترین خشک سالی ایک دوسرے ریجن کے اندر ہمیں نظر آ رہی, اسی طرح دنیا بھر کے اندر. تو ظاہر ہے کلائمیٹ, یہ جو قدرتی آفات یا قدرتی جو تبدیلیاں ہیں یہ تو رہیں گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان تبدیلیوں سے کائنات ختم ہو جائے گی. یہ سائنس کے جو جتنے بھی باتیں ہیں, یہ لوگوں کو تھوڑا سا الرٹ کرنے کے لیے ہے. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ٹائم ٹو ٹائم بہت ساری اس طرح کی جو ہے باتیں کی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں خلائی کوئی مخلوق ایلینز آ رہے ہیں, جبکہ ابھی تک کوئی ایسی ایلینز ڈسکور نہیں ہوئے. اور اسی طرح کہا جی کبھی کوئی سیارہ یا کوئی چیز جو ہے آسمان سے زمین پہ آنے والی ہے, گرنے والی ہے. کبھی کہا جاتا ہے, جیسے برٹن رسل نے کتاب لکھی ہے کہ کیا انسان کے لیے کوئی مستقبل بھی ہے یا نہیں ہے, وہ ایک پوری ناؤمیدی. میں نے لاسٹ جو سیشن ہوئے تھے اس میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات بھی کی تھی کہ دا فیوچر آف مین کائنڈ اس کتاب کا نام ہے. اس کا ایک اور ترجمہ مین اینڈ فیوچر کے نام سے بھی ہوا ہے برٹن رسل کا. اس کے اندر وہ ایک مایوسی کا اظہار کرتا ہے, اور اس کی مایوسی کے ریزن موسٹلی جو سائنس کی ترقی ہے, جس میں خاص کر جو اسلحے کے کو لے کر ہے کہ یہ اس ٹائپ کے بم ہیں دنیا کے اندر اور فلاں ملک کے پاس اتنا اسلحہ ہے, اگر یہ اسلحہ چل جاتا ہے تو الٹیمیٹلی دنیا کی اتنی پرسنٹ آف پاپولیشن ختم ہو جائے گی اور ہم بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا یعنی یہ گلوبل دنیا جو ہے, جو ایک گین کی طرح کی گول دنیا ہے, یہ ایک بارود کے ڈھیر کے اوپر ہے. اگر کسی پاگل بچے نے آ کے شرارت کر کے اس میں کماچس کی تیری لگا دی تو بس بلاک کر کے سارا اڑ جائیں گے اور ختم ہو جائے. یہ مایوسانہ سوچ ہے. ہم یومنون بالغیب ہیں. قرآن مجید نے کلیئر کہا ہے کہ یہ زمین اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ کوئی بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے اور اس کے بعد ماچس کی تیری لگا کے کوئی پاگل اڑا دے. اس لیے تو زمین خلق نہیں کیا میں نے. ہاں ٹھیک ہے, زمین میں قدرتی آفات آئیں گے, ایک بڑا حصہ زمین کا مر سکتا ہے, اب جنگیں کر سکتا ہے انسان جہالت کی وجہ سے. دو بڑی جنگیں یہاں پر لڑی گئیں, ملینز لوگوں کو مار دیا انہوں نے, افریقہ میں اتنے سارے جو ہے مسائل پیدا کر دیے, ہاف پاپولیشن آف افریقہ کو یہاں کے لوگوں نے لالچ کی وجہ سے اپنے سہولت اور فیسلٹیز کی خاطر دوسروں کو بے آرام کر دیا, ان کو تباہ کر. یہ تو ہوتا رہے گا, ظالم سامراج، ظالم لوگ، فرعونی صفت لوگ، یزیدی صفت لوگ، ان کا کام ہی ظلم کرنا ہے اور اپنے چھوٹے فائدے کے لیے دوسرے کی جان لینا ان کے لیے نارمل بات ہے، تو یہ رہیں گی. ایک اور سیم ٹائم قدرتی آفات بھی اس کے اندر ہیں، زلزلے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہے کہ سفید موت کی بات کی گئی ہے، تعاون کی بات کی گئی ہے، قدرتی آفات، زلزلوں کی بات کی گئی ہے، آخر زمانے میں دنیا کا ایک بڑا حصہ ختم ہونے کی بات بھی کہی. یہ نہیں کہ سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ خدا نے اس لیے نہیں بنایا کہ سب کچھ کو کسی اور طریقے سے مٹانا ہے، نہیں، بلکہ خدا نے سب کچھ اس لیے بنایا ہے کہ انسان نے اپنی معراج انسانیت پانا ہے، حجت خدا نے خدا کے نظام کو پوری زمین پہ نافذ کرنا ہے. میں لاسٹ میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ بھائی زمین میں جو کمزور کیے گئے نا حق والے لوگ، ان کو اصل میں وہی وارث ہیں اس زمین کے، تو وارث زمین موجود ہے، ہمیں ان چیزوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت. ہاں، ہمالین ایریاز میں جہاں سے میرا بھی تعلق ہے، کشمیر کے دوسرے سائڈ پہ گلگت بلتستان سے، تو ظاہر ہے وہاں گلیشیئرز ہیں، وہ پگھل جائیں گی جب زمین کی حدت پڑے گی، اور بھی مثلا خطوں کے اندر تو قدرتی آفات وہاں بڑھ رہی ہیں، مزید بڑھ جائیں گی. اس کی روک تھام کیسے کرنا ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے، درخت لگانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ زمین میں درخت کاٹنے کی مذمت کی گئی ہے، اور زمین میں اس طرح کی انوائرمنٹ اور ایسا جو ہے آلودگی پیدا کرنا جائز نہیں ہے. میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے کسی دن اس ٹاپک کے اوپر بھی سیشن رکھا جائے کہ کیا زمین کے اندر قدرتی آفات کے لیے اسباب فراہم کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. آلودگی پیدا کرنا جائز نہیں ہے. اگر ایک روم میں دو افراد بیٹھے ہیں تو ایک آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ روم کے ماحول کو اس طرح سگریٹ پی کر آلودہ کرے کہ دوسرا شخص بیمار ہو جائے، اور اگر اس کے سگریٹ پینے سے دوسرا آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اسی طرح جو ہے شہر کے اندر فضول میں وداؤٹ اینی ریزن درختیں کاٹنا اور اس طرح کا ایسی انڈسٹریز لگانا جس کا الٹیمیٹ نتیجہ انسانوں کے لیے تکلیف کی صورت میں ہو، انسانوں کی زندگی کے لیے خطرات کی صورت میں ہو، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. ابھی تو یہ ماشاءاللہ فقہ کے اندر ان تمام مسائل کو ہمارے فقہا اور مجتہدین نے ایڈریس کیا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں، یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہو گیا.
السلام علیکم آغا جی.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا جی میں نے پوچھنا تھا جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تب سارے غائب و معصومین آئیں گے؟
آپ سٹی مینشن کرتے ہیں پہلے؟
لاہور.
جی لاہور سے. جی بالکل، جو رجعت کا پیریڈ ہے وہ رجعت کا میں نے جیسے اشارہ بھی کر دیا، رجعت کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ آنا واپس. یہ کون لوٹ آئیں گے؟ دیکھیں دعائے احد میں ہم کیا کہتے ہیں، دعائے احد کے لاسٹ پورشن میں ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اگر میں اس سے پہلے مر جاؤں تو کیا کروں، میں اخرجنی من قبری، مجھے قبر سے نکال دینا. کس طرح نکال دینا؟ معتذرن کفنی شاہرن سیفی، میں اسلحے کے ساتھ اور اپنے کفن کو پھاڑتے ہوئے آ جاؤں باہر. کس لیے؟ امام کی نصرت کے لیے. یہ دعائے احد ہے. اب اگر ایک چیز پاسبل نہیں ہے تو لوجک نہیں بنتی کہ معصوم ہمیں سکھائیں کہ آپ یہ دعا مانگو. مثلا ہمیں کوئی ایسی دعا تو نہیں دی ہے کہ یہ کہیں کہ یہ سکھایا ہو کہ دعا کرو ماؤنٹ ایورس میرے اشارے سے تباہ ہو جائے. کوئی ایسی دعا سکھائی ہے؟ کسی نے نہیں سکھایا. دعا کرو کہ میں ایک اشارے میں ایسی دعا خدا سے مانگوں، خدایا مجھے اس طرح کر دے کہ میں اڑ کے جو ہے چاند پہ جا کے زندگی بسانا شروع کر دوں. یہ جو پاسبلٹیز ہیں جو خدا کی نظام کے اندر خدا نے رکھا ہے، اس کے حساب سے دعا معصوم نے سکھایا ہے. تو یہاں ہم کہتے ہیں دعائے احد کے اندر کہ خدایا مجھے یہ ہمت دے، میں آ سکتا ہوں، میں آنے کے لیے دعا کر سکتا ہوں. رجعت تو بہت بڑا ہمارا راسخ عقیدہ ہے، اور تھاؤزنڈ آف روایات اور احادیث اور ایون دا آیات اس کے اوپر موجود ہیں، اور یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. تو لہٰذا سارے ائمہ تشریف لائیں گے، آخری امام جو حکمرانی اس دنیا میں ظاہری طور پر فرمائیں گے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں انشاءاللہ.
آغا جی اس طرح سارے ائمہ آئیں گے اور امام زمانہ ہی کیوں امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، تو امام حسین خود کیوں نہیں اپنے خون کا بدلہ لیں گے؟
یہ جو ہے کیوں نہیں لیں گے، سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ ولی ہیں اور آخری حجت خدا ہیں، اور تمام جو ہے انبیاء اور اولیاء کے وارث ہیں، امام حسین علیہ السلام کے خون کے بھی وارث ہیں. جب تشریف لائیں گے اس دنیا کے اندر، رجت کے آغاز سے پہلے یہ سارے امور امام نے انجام دیا ہوا ہوگا. وہ قاتلین بھی واپس اس دنیا کے اندر آئیں گے، بہت سارے ظالمین اس دنیا کے اندر آ جائیں گے. اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب اللہ علی ذلک، یہ سارے کے سارے واپس لائے جائیں گے اسی دنیا کے اندر. کچھ ایسی احادیث ہیں جو مفاتیح الجنہ میں بھی آپ کو مل جائیں گی، کچھ ایسی احادیث ہیں جو نارمل آپ کے گھروں میں جو کتابیں ہیں 14 ستارے ٹائپ کی، اس میں بھی مل جائیں گی، خاص کر امام مہدی والے چپٹر کے اندر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، کہ وہاں پر مل جائیں گی کہ ان قاتلوں کو واپس بلایا جائے گا کہ آؤ اب ذرا عدالت کے سامنے پیش ہو جاؤ آخری ولی کے. تو کیونکہ وارث خون ہیں امام حسین علیہ السلام ہیں، لہٰذا وہ انتقام لیں گے.
جی السلام علیکم آغا جی، میں مہدی بات کر رہا ہوں لاہور سے، پاکستان کا نام سے. تو آغا جی میرا سوال رجت سے ریلیٹڈ ہی تھا، کہ اس کا بیسیکلی میں کانسیپٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو جیسے ہم اور آج یہ جو ٹاپک ہے یہ امام حسین سے لنک ہے کہ آخر الزمان میں امام حسین کا جس طرح بدلہ لیا جانا ہے رجت میں امام حسین کے قاتلوں کا، معذرت کے ساتھ. تو آغا جی اب وہ جو امام حسین کے قاتل ہیں وہ آلریڈی مر چکے ہیں، وہ موت کا مزہ چکھ چکے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا تو اسلام جیسے جسموں کا تقدس کرتا ہے، کسی شخص نے ایک مثال ہے 10 15 20 50 کوئی یعنی کہ قومی اشقیا میں سے ہوگا، کسی نے 10 20 50 لوگوں کو یہ مارا ہوگا یا قتل کیا شہید کیا ہوگا. تو آغا جی یہ کانسیپٹ رجت کا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آلریڈی وہ لوگ مر چکے ہوئے اور بہترین بدلہ لینے والے جس طرح خدا تعالیٰ ہے، پھر اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ ان کے دشمنوں کو دوبارہ زندہ اور لوگوں کو بھی کیا جائے گا؟ مگر میرا کوشچن اسپیسیفکلی امام حسین کے جو اس وقت کے قاتلین تھے اس سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے کہ بیسیکلی لاجک ہے کہ ان سے دوبارہ بدلہ لینے کا کیا لاجک ہے، کہ جبکہ انسان کے جسم کا بھی تقدس ہے، آپ کسی کو ایک ہی بار مار سکتے ہیں. تو یہ آگا میرا کوشچن تھا، جزاک اللہ.
جی دیکھیں، انسان کے جسم کا تقدس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ صرف جو مر گیا ہے اسی انسان کے جسم کا تقدس تو نہیں ہے نا، جس کو مارا ہے اس نے اس کے بھی جسم کا تقدس ہے، جس کو اس نے پامال کیا ہے جس جسم کو اس کا بھی تقدس تھا اور وہ مقدس ترین ہستیاں تھیں. لیکن قاتل اصل میں مجرم کو دو جگہوں پہ سزا کی بات کی گئی ہے، یا تو اس دنیا میں سزا پائیں، یہاں پر تو ان کو سزا جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، اور دنیا کی جو سزا ہے وہ ایک لحاظ سے دنیاوی اعتبار سے تو ہم اسے کمپلیٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو کرائم اس نے کیا ہے اس کے لیول کی پنشمنٹ وہ نہیں ہے. اس لیے ڈے آف دا ججمنٹ، روز قیامت جو سزا اسے ملے گی خدا کی جانب سے، وہ ایک الگ ہے. اسی لیے بعض مجرم جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، قرآن کہہ رہا ہے نا جہنم میں رہیں گے، وہ خالدون فی الجہنم، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کیوں؟ جرم اتنا بڑا ہے ان کا، کرائم اتنا بڑا ہے، اور جان بوجھ کر کیا ہے، سمجھتے ہوئے کیا ہے، انجانے میں نہیں ہوا ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ ہاں ہمیں پتا ہے یہ جو کر رہے ہیں، لیکن یہی ہے ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، انجانا کوئی کرائم نہیں ہوا، غلطی سے کرائم نہیں کیا، سوچتے سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر انہوں نے ہوائے نفسانی کا شکار ہو کر، اپنی شیطانی خواہشات کا شکار ہو کر انہوں نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے. ان کو سزا ملنی چاہیے تھی دنیا کے اندر بھی، جو کہ ایک خدا کا نظام دنیا کے اندر انسانوں کے لیے خدا نے دیا ہے، جو جسٹس سسٹم ہے اس کے حساب سے، لیکن وہ یہاں طاقتور تھے، ایسے کسی نظام کے سامنے پریزنٹ ہی نہیں ہو گئے، ایسے کسی نظام کی سزا ہی ان کو نہیں ملی اس دنیا کے اندر. لہذا اسی لیے رجعت کے عالم میں نمبر ایک، ایک تو یہ بات آ گئی مجرموں کو لے کر، دوستوں کو لے کر، اچھے لوگوں کو لے کر یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا یہ تھا کہ دنیا میں انہوں نے الہی نظام اور الہی حکومت اور خود الہی منصوص من اللہ معصوم کی حکومت کا اس نے وہ جو لطف ہے، وہ جو روحانیت ہے، وہ جو معنویت ہے، وہ جو عروج ہے، وہ جو معراج ہے، اسے دیکھنا تھا اور اس کے اندر زندگی بسر کرنا تھا تاکہ اپنی معراج کو پا سکے. وہ بھی اسے نہیں ملی، وہ بیچارہ ایسے کسی نظام میں جینے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن کیونکہ وہ ایک سیریس آرزو رکھتا تھا، ایک مخلصانہ آرزو تھی خدا سے اس اس لیے دعائے احد اور اس طرح کی دعاؤں کے ذریعے سے دعا کرتے چلا گیا کہ جب ایسا نظام قائم ہو جائے تو خدا مجھے واپس لے آنا اس دنیا کے اندر. یہ ہے اصل میں رجعت. اب اس کی فلسفیکل یا سوشل اس کے سیکٹرز کو آ کر ڈسکس کرنا شروع کر دیں, اور یا پھر اس کو اگر ہم قرآنی پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 وغیرہ ہیں ان کے, اس پہ تو ایک لمبی بحث میں چلے جائیں گے. تو یہ ایک پورے سیشن کے طور پہ اگر رکھیں, اسی جو تسلسل ہے یہ جو آخر زمان ہے اس کا ایک لاسٹ سیشن جب بھی فرصت ملتی ہے تو ہم رجت کے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ.
جیسے اگر میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جس بندے نے بیسیکلی نیوکلیئر بلاسٹ کیا یہاں پہ امریکہ میں, مے بی اس کے پیچھے امریکی صدر تھا وہ بندہ تھا, دیکھیں اس نے کتنی جانوں کا ضیاع کیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ رجت میں وہ بھی آتا ہے تو اس سے اتنی زیادہ جانوں کا ایک بندے سے کیسے,
ضروری نہیں ہے کہ وہ رجت میں آ جائے.
اچھا
نہیں ہم نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں کہا کہ سارے فرعون اور نمرود اور شداد اور ان سب کو بھی واپس بلایا جائے گا. پوسیبل ہم نہیں یقین سے نہ ڈینائی کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم ریفیوز کر سکتے ہیں نہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی روایات ہوں تو ہمیں رجت کا بھی کیسے پتا چلا, روایات کے ذریعے سے, معصوم کے فرامین کے ذریعے سے, قرآن کی آیت کی تفسیر میں معصوم نے جو ارشاد فرمایا اس کے ذریعے سے, اس میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ کون کون رجت میں آئے گا, پاسبلٹی کس کس کے لیے, کس قسم کے لوگوں, کرائیٹیریا کیا ہے, یہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو اس کے حساب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, یعنی کوئی فارمولاز اگر دیے ہیں تو اسپیسیفائی بھی کر دیا ہے کہ فارمولا کدھر کدھر اپلائی ہوگا, کہاں کہاں پہ اس کا سرکل ہے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس لیے میں عرض کروں گا فرعون نمرود شداد اور کیا کہتے ہیں افغانستان کو تباہ کرنے والے, یمن کو برباد کرنے والے, اور جو ہے افریقی ملکوں کو تباہ کرنے والے ظالمین, یہ بھی آئیں گے رجت میں اور ان کو بھی پنش ہوگی یا نہیں ہوگی, ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہوگی, ہم نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس اس سلسلے میں معصوم اور عصمت کی طرف سے کوئی وہ نہیں. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن تو پنش ہوگی, اس لیے کہ وہ قرآن کی آیتیں ہیں ہمارے پاس.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ آگا جی, بہت شکریہ جی,
سلامت رہیں.
وعلیکم
السلام و رحمۃ اللہ,
میں راولپنڈی پاکستان سے بات کر رہی ہوں.
خوش آمدید
مولانا صاحب, بہت اچھا رہا آپ کا درس. میرا کوشچن یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک میں بہت زیادہ تیر تھے, جیسے کہ سننے میں آتا ہے کہ ان کا جسد مبارک نہ زمین پہ تھا اور بلکہ تیروں کے درمیان معلق تھا, تو ایسے میں جو ہے ہم سنتے ہیں کہ شمر ان کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا, اور مطلب اتنے تیروں کے موجودگی میں وہ کیسے بیٹھا, اور دوسرا یہ کہ مطلب جب ان کے جسم بارے کو پامال کیا گیا گھوڑوں کے ذریعے تو اس وقت بھی تو تیر موجود تھے, یا پھر انہوں تیروں کو توڑ دیا تھا یا کیا کیا تھا مطلب.
دیکھیں اتنی باریک تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن چیزوں کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو دشمن ایک استعمال شدہ چادر اور ایک استعمال شدہ مٹی کے برتن کو چھوڑتا نہیں ہے, کیا ہمارے خیال میں وہ شہیدوں کے جسموں پر لگے ہوئے تیر و نیزے اور ہتھیاروں کو چھوڑ دے گا, اسی طرح چھوڑ کے چلا جائے گا؟ جنہوں نے اہل بیت کے پاس کیا, وہ کچھ سونا چاندی لے منہ میں کیا لوٹنے جا رہے تھے, یہ وہ بھی اہل بیت عصمت و طہارت جو سادہ ترین زندگی گزارتے تھے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود, وہاں پہ خیموں میں ان کو کیا ملنا تھا؟ اتنے خبیث تھے کہ ان کے لیے جلا ہوا اگر کوئی رومال بھی مل جاتا ہے تو وہ بھی غنیمت شمار ہوتا ہے, اور یہ غنیمت صرف مالی فائدے کے لیے نہیں ہوتا, یہ ایک طرح سے مالی فائدے کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے یہ ایک کائنڈ آف میڈل شمار کرتے تھے وہ لوگ, یہ ہماری فتح اور جیت ہے کہ میں نے اپنے مد مقابل پر غلبہ پایا اور اس کی فلاں چیز کو اٹھا کے لے آیا ایز اے پروف کے طور پر, ایویڈنس کے طور پر, ایک اپنے لیے فخر کے طور پر, یہ دیکھو یہ میں فلاں جیت کر فلاں جو ہے شخص کو قتل کرنے کے بعد یہ میں نے اس سے چھین لیا تھا. یہ عربوں کی وہ جاہلی سوچ اور مینٹالٹیز تھیں جو ان مسلمانوں میں موجود تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا بقول مولا علی علیہ السلام کہ ابو سفیان اور اس کے پوری ٹیم کے بارے میں اور اس کی جتنے بھی فالوورز اور دائیں بائیں جتنے بھی تھے ان کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں استسلموا ولم یسلم، یہ سلنڈر کر گئے ہیں ہم اسلام کے سامنے، اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، دل کے اندر سے قبول نہیں کیا، آپشن نہیں تھا تو کہا چلو ہتھیار پھینک دیتے ہیں وغیرہ، یہ تو ہمیں پکڑ کے قیدی بنائیں گے یا غلام بنائیں گے، اور غلام بن چکے تھے اسلامک رول اور اس وقت کے ٹریڈیشن کے حساب سے. اسی لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا نے یزید کو جب مخاطب کیا تو لفظ استعمال کیا یبن الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کہا امن العدل یبن الطلقاء، تمہارا یہ عدل و انصاف ہے اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کہ تمہاری عورتیں بڑے شان و شوکت اور عزت کے ساتھ حیا کے ساتھ رہیں اور تم نبی زادیوں کو لے کے آؤ. سروں سے چادریں چھین کر، تو وہاں پر بھی جو لفظ استعمال کیا وہ اسی واقعے کی طرف تھا جو فتح مکہ میں ہوا تھا کہ یبن الطلقاء، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے، یہ تو حالات ہیں جس نے علی کی بیٹی کو مجبور کر دیا کہ تم جیسے شخص سے مخاطب کرو جس سے بات کرنے کا بھی تو لائق نہیں ہے. یہ خطبے کے جملے ہیں ثانیہ زہرا کے. تو ایک ایسا خبیث دشمن سے یہ ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ نیزے ایک قیمتی چیز ہے آسانی سے بنتا نہیں ہے، تیر اور کمان قیمتی چیزیں ہوتی ہیں آسانی سے بنتی نہیں ہے، تو وہ یقیناً اس کو تو نہیں چھوڑیں گے وہاں پر، جو امام حسین علیہ السلام کے جسم سے اس پرانے کپڑے تک کو چھین لیتے ہیں جو جان بوجھ کر امام نے پرانے کپڑے مانگے، فرمایا خیمے میں آ کے اتنی بھی سو بن عتیق، کہا کہ مجھے ایک پرانا کپڑا دے دینا، کہتے ہیں کہ یمن کے بنے ہوئے کپڑا لے کر آئے تو امام نے واپس کر دیا، کہا نہیں یہ نہیں دینا، یہ تو دشمن چھیننے کے لیے مجھے ننگا کر دے گا، اور کہا پرانے کپڑے لے آئے اسے بھی آپ نے تلوار کے ذریعے سے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا، اسے جگہ جگہ سے جو ہے سوراخ کر دیے کہ تاکہ دشمن جو ہے لالچ میں نہ آئے اور جسم سے یہ نہ چھینے، لیکن امام حسین کے جسم سے ان کو بھی انہوں نے چھین لیا ہے. اسی لیے ابھی آپ نے سنا بھی کہ امام زمانہ بھی اسی طرح انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ ترہو اوریانا الا یا اہل ان جد ان عالم ان الجد الحسین ترہو اوریانا، تو دنیا والوں خبر آگاہ رہو کہ میرے دادا کو جو ہے نا کربلا میں ننگے جسم کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، امام کی قمیص اتار دیا تھا. آتے تاریخ میں جن خبیصوں نے یہ چیزیں اٹھائیں امام کی تبرکات جس کو ہم کہتے ہیں تقدس کی بنیاد پر، ان کے نام تک آئے ہیں کہ کس نے کیا چھینا کس نے کیا چھینا. تو اب ایسے خبیصوں سے یہ تو توقع نہیں رکھ سکتے نا کہ انہوں نے نیزے اور رانی جیسی چیزیں چھوڑ دی ہوں وہاں پر، یقیناً انہوں نے کینچی ہیں. میں معاف کرنا میں عادی نہیں ان چیزوں کا، مجھ سے خود برداشت نہیں ہوتا، لیکن روایات میں ہے کہ انگوٹھی چھیننے کی امام کے جسم سے نکالنے کی کوشش کی، جب نہ نکلی تو امام کی انگلی کو کاٹ دیا اس ملعون نے، امام کی انگلی کاٹ دی اور اس کے امام کے دست مبارک سے انگوٹھی چھین کے نکال لی. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب صورتحال یہ ہوئی تو اب کیسے ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ نیزے تھے. تو اب یہ جو جسم میں نیزے کا مطلب دیکھیں ایک مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی گنجائش نہ ہو یا وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے کوئی اتنا نہیں ہوتا. بیٹھ گیا کا جو لفظ ہے وہ ذاکری اور خطابت اور مصائب کی ضرورت کی وجہ سے استعمال ہوا ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ کہ اس نے اپنا نجس پاؤں رکھا تھا، اس لیے امام نے فرمایا لقد ارتقیت مرتقبا عظیما، کہا کہ بہت بڑی گستاخی کے مرتقب ہو گئے ہو تم، طالما یقبلہ رسول اللہ، جہاں تم نے اپنا نجس پاؤں رکھا ہے وہاں پہ اللہ کے رسول بوسے دیا کرتے تھے. جی بسم اللہ، کوئی اور ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہوں.
ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں ساہیوال سے.
جی بسم اللہ.
آپ کا درس بہت اچھا تھا اور بہت ہی اہم نکات تھے اس میں. وہ ہمارا جو ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ نے خود اس کے بارے میں عزاداری وغیرہ اور بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا قومی حالت پہ، تو ہمارا یہ سوال یہ ہے کہ ہم حقیقی شاعر حسینی کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں جبکہ اکثریت جو ہے وہ درست نہیں چل رہی. کیا کوئی غیر معصوم یہ درست کر پائے گا؟
جتنی بھی اصلاح ہے وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کی دو ڈیوٹیاں دوسرے مسلمانوں کو لے کر جو نمایاں قسم کی ہیں, وہ ایک معاشرتی اصلاح, دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جو خود اسی اصلاح کے اندر آتا ہے. لیکن جب آپ جو ہے ورک شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دو ڈفرینٹ اس کے طریقے کار ہیں, اصلاح اور امر بالمعروف کے. اس لیے ان کو سیپریٹلی امام نے اپنی وصیت میں بھی بیان کیا تھا اور ہمارے جو ہے فروع دین کا حصہ بھی ہے. اور ہم جو فخر کرتے ہیں کربلا والوں کے اوپر کہ انہوں نے عظیم قربانیاں دی, تو ان قربانیوں میں جو ہم فخر یا جملے ادا کرتے ہیں زیارت مختلف زیارتوں میں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی, آپ نے زکوٰۃ دیا, آپ نے زکوٰۃ کو بچایا, آپ نے امر بالمعروف یعنی اچھائی کی طرف لوگوں کو بلایا تھا, آپ نے غلط راستے سے لوگوں کو روکا, آپ نے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کی, آپ خدا کے حقیقی بندے اور بندگی کا حق ادا کیا, دوسروں کو بھی خدا کی بندگی کی دعوت دی, یہی جملے ہوتے ہیں. اور ہم سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے معاشرے میں اصلاح کا جو عمل ہے اور امر بالمعروف کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا ہے. ایک بات. بات دوسرا پہلو یہ ہے, اگر لوگ نہیں مانتے ہیں, لوگ جاہل رہنا چاہتے ہیں, لوگ لا علم رہنا چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں بس کچھ رسم بسم ہو جائے, بزم ہو جائے اور اس کے بعد دیٹس آل, اور کوئی معرفت کی بات, کوئی حرکت کی بات, کوئی ذمہ داری نبھانے کی بات ہو جائے, اس کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اپنا مشن چھوڑ دیں, اپنا کام چھوڑ دیں. ان کو نہیں چھوڑنا ہے, ہم سب کو نہیں چھوڑنا ہے, ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے, اور یہ بھی ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا متعال نبی سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کے نبی دیکھیں, اگر یہ سارے لوگوں کو مومن بنانا تھا نا, پکے مومن, وہ بے اصطلاح مومن نہیں جو آج ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں مومن مومن, یہ مومن اس لیے عقیدے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ مکمل عقیدہ رکھتے ہیں تو عقیدے کے اعتبار سے مومن ہے, عمل کے اعتبار سے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. اچھے عقیدے کے برے لوگ خطرناک ترین لوگوں میں سے شمار کیا گیا ہے, کہ اچھے عقیدے کے برے عمل والے لوگ کا یہ سب سے خطرناک ترین لوگ ہیں اسلام کے لیے. تو ہم اچھے عقیدے والے ہیں, اگر ہمارے عمل برے ہوں گے تو اس کیٹیگری میں ہم چلے جائیں گے. ہمارا عقیدہ مومن, عمل غیر مومن, تو بہت خطرناک ترین لوگ ہم ہیں, ڈینجر ترین لوگ. وہ جو خطرہ غدیر کی آیت میں کہا ہے کہ خدا تمہیں لوگوں سے بچائے گا, یہ ایسی قسم کے لوگ ہیں. یہ ہم تو اس کو اٹھا کے دوسروں کی گردن پر ڈال دیتے ہیں کہ فلاں فلاں سے, نہیں, اصل خطرہ ان لوگوں سے ہے جو صحیح عقیدے کے بے عمل لوگ ہیں, ان سے خطرہ ہے غدیر کے لیے, کیوں ان کی بے شعوری, لا علمی, جہالت اور ان کی ہٹ درمی کا خطرہ ہے. تو خدا فرماتا ہے رسول, اگر یہ طے ہوتا نا کہ میں نے سب کو سب مومن بنا دینا تھا تو میں بنا دیتا, میرے لیے کوئی مشکل کام تھا کیا؟ میں سارے مومنین ہی خلق کر دیتا دنیا میں, یہ تو آزمائش کا اور امتحان کا مرحلہ کہاں چلا جاتا. تو کہا کہ نہیں, آپ جو آپ کے شرعی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں, ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, سکون چھن جاتا ہے, اس لیے کہ لعلک باخ ان, قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان کو آپ جوخم میں ڈال رہے ہیں میرے حبیب, تاکہ ہر کوئی ہدایت پائے, ہر کوئی باشعور بن جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر کسی نے بننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے, آپ اپنی کوشش بے شک جاری رکھیں.
جی آگا, بالکل, مطلب ہمارے ہاں جو ایک کلچر, یہ دو الفاظ بہت استعمال ہو رہے ہیں خود شیعوں میں, کہ جو اصلاح کی کوشش کرتا ہے یا تو اس کو مقصر کہہ دیتے ہیں یا غالی کہہ دیتے ہیں. تو میدان میں موجود لوگوں کے لیے چیلنجز تو ہیں, بس اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جو کچھ چل رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یزید جیت گیا ہو. خدا ہم پر رحم کرے. جزاکم اللہ, آپ
پہ سلامت رہیں. دیکھیں یہ ٹرمینالوجیز جو ہم استعمال کرتے ہیں, پوزیٹیو یا نیگیٹیو دونوں, یہ ہم کر رہے ہیں, خدا نے کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دیا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو ہم کہہ دیں تو وہ سچ ہی ہو. یا ہم آپ مثلاً آپ ہم لوگوں کو مولانا کہتے ہیں, مولانا یعنی آقا کے زمرے میں آتا ہے, بزرگ ہمارے بڑے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس لیول کے حقدار لوگ ہوں, کوئی ضروری تو نہیں ہے. عرب لوگ کہتے ہیں شیخ, شیخ کا مطلب جو ہے ہوتا ہے عظمت والا، بزرگی والا، محترم. ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگی اور عظمت والا ہے، ضروری نہیں ہے. عناوین حجت الاسلام، اسلام کی حجت، ضروری نہیں کہ وہ حجت ہو. اگر میں کسی کو کہوں کہ وہ غالی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ غالی ہونا بہت بڑی گالی ہے، معذرت کے ساتھ میں لفظ کافیہ کی وجہ سے یوز کر رہا ہوں، بہت خطرناک چیز ہے. بنسبت مقصر، حیران ہوں گے آپ اگر اس موضوع کو چھیڑا جائے، مقصرین کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیا ائمہ نے جو غالیوں کے لیے استعمال کیا. کیوں؟ غالی میں ایک چاشنی ہے. غالی میں دیکھیں، جو آدمی اہل بیت کی شان گھٹائے گا فوری طور پر اس سے آدمی جو ہے دور ہو جاتا ہے اپنے، لیکن جو جتنا بڑھائے گا، ظاہر ہے کوئی میرے ہیرو کو جتنا بڑھائے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی. اگر مجھ میں شعور نہیں ہوگا، اگر مجھ میں معرفت نہیں ہوگی، مجھے تو خوشی ہوگی کہ میرے ہیرو کو آپ دنیا میں زیادہ سے زیادہ آپ بڑھا چڑھا کر پیش کریں نا. میرے بچے کی کوئی تعریف کرے اور آسمان کے قلابے ملائے، مجھے اپنے بچے سے پیار ہے، محبت ہے. جتنے بھی آپ بتائیں گے میں تو خوش ہو جاؤں گا اس میں. کہیں گے آپ کا بچہ دنیا کا ذہین ترین ہے، آپ کا بچہ جو ہے نا دنیا کا سب سے بڑا خدمتگار آدمی ہے. وہ حقیقت نہ بھی ہو، لیکن کیونکہ میرا بچہ ہے مجھے اس سے پیار ہے. تو یہی ہے غلو کے اندر پرابلم، یہ ہے کیونکہ ائمہ سے ہمیں عشق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کی عظمت جتنی بھی عظیم ہوتی چلی جائے، اس کی کوئی حد و محدود نہ ہو، وہ ہمیں عزیز ہے. لہذا غلو کے اندر جانا ایزی ہے، غلو کے اندر سے سچائی کا دریافت کرنا بہت مشکل کام ہے. جبکہ قصر کرنا، کم کر دینا، شان کو گھٹانے میں اتنا مشکل، کوئی دوسرے بندے کے لیے اٹریکشن نہیں ہے رکھتا ہے یہ چیز. قصر اور مقصر کوئی اٹریکشن چیز ہے ہی نہیں اصلا. مثلا کوئی آدمی یہ کہے جی کہ معصوم جو ہے نا عصمت کا حامل نہیں ہے، کوئی کہے گا تو اس کے لیے کوئی اٹریکشن ہے اس کے اندر؟ یا وہ کہے گا یہ کیا بات کر رہے ہو، عصمت کا حامل نہیں ہے تو پھر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، خطا بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر حجت خدا کیسے بن جائے گا؟ بات ہی ختم ہو گئی یہیں پر، یہیں پر سارا میٹر ہی کلوز ہو گیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ معصوم جو ہے نا وہ مثلا خدا کی کسی اس کے نزدیک کر کے کوئی بات ایسی کر دی جائے، وہ پھر بھی وہاں گنجائش نکل آتی ہے اسے، وہاں پر پھر بھی اس کے لیے واہ واہ کے لیے کوئی اٹریکشن باقی. اس لیے معصوم نے کہا خبردار اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچانا. فرمایا احذروا شبابکم، چھٹے امام فرماتے ہیں، اصول کافی کی حدیث پڑھ رہا ہوں. احذروا شبابکم، اپنے بچوں کو بچاؤ. کہاں سے؟ ان الغلات، غالیوں سے بچاؤ. تین مرتبہ معصوم نے، معصوم بہت کم ہی کسی پر لعنت کرتے ہیں. کلیئر دشمن خدا نہ ہو، دشمن دین نہ ہو، تو معصوم بہت کم ہی کوئی لعنت کا ورڈ، کیونکہ لعنت کا مطلب ہے رحمت خدا سے دور ہونا، بہت بڑی بد دعا ہے یہ، تباہ و بربادی ہے دنیا و آخرت میں، ختم، فنش ہو گیا بندہ، جہنم میں ڈکلیئرلی چلا جائے گا جس کے اوپر لعنت کرے معصوم. معصوم جو ہے لعنت کرتے ہیں، وہ بھی ایک بار نہیں، تین تین بار ان ون کیا کہتے ہیں سیشن میں، کہتا ہے اللہم لعن الغلات، اللہم لعن الغلات، اللہم لعن الغلات. خدایا غالیوں پر لعنت فرما، خدایا غالیوں پر لعنت فرما، خدایا غالیوں پر لعنت فرما. کیوں؟ یہ گالی جو چاشنی رکھتے ہیں، اس چاشنی کی وجہ سے جوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، صحیح مذہب سے ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. پھر ان کو سکھاتے ہیں کہ رسم بزم فلان یہ وہ کرو، ہو گیا جی پرساد دے دو تو بات ختم ہو گئی، تمہارے پچھلے گناہ معاف، اب اگلے سال محرم تک جتنا جو کچھ کرنا ہے تم آزاد، وغیرہ 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 وغیرہ، جو انٹرپریٹیشن اس کے اندر سے نکل آتی ہیں. یہ بہت خطرناک موضوع ہے، غلات بہت ڈینجر چیز ہے، غلو بہت ہی خطرناک زہر ہے، جو پیار اور عشق و محبت کے لفافے میں آ کر ایمان رکھنے والے مومنین کو ڈستا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ ڈسے جا چکے ہیں. اس لیے معصوم نے بار بار جو ہے شدت کے ساتھ غالیوں کو لے کر شدید الفاظ میں ایڈریس کیا ہے. نیکسٹ پلیز. اگر جی ابھی ماشاءاللہ آپ مومن میں بڑی ہمت ہے، مومن و مومنات میں ابھی موجود ہیں.
السلام علیکم، کراچی سے بات کر رہی ہوں میں. آغا ایک بہت ماشاءاللہ بہت پیارا بہت اچھا درس، اور آغا ایک چیز یہ غلو یعنی سمجھ میں نہیں آتا، اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض اوقات جن ذاکرین کو کہا جاتا ہے کہ غالی ہے ہم ان کو سنتے ہیں, پھر اپنی جب اپنے جن ذاکرین سے ہم یعنی قصب فیض کر رہے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں, تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ بھی تمام دلائل کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غالی کو صحیح طریقے سے سمجھایا جائے کہ غلو ہے کیا.
دیکھیں جہاں پر بھی غلو کے ویسے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا, یعنی جی. ایک حد و حدود جو بیان کیا گیا ہے اس سے تجاوز کرنا, ایسے مبالغے کرنا جو اس لمٹ اور حدود سے جو ہے انسان جو ہے کو باہر لے جائے. مثال کے طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام مخلوق ہیں کیونکہ خدا نے خلق کیا ہے
جی.
اور خدا کی صفات کی تجلیاں ہیں اس لیے کہ حجت ہیں خدا کی جانب سے
جی.
صاحب عصمت ہیں, کبھی کوئی غلطی کا تصور خواب میں بھی اہل بیت سے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ نور ہدایت ہیں. اب یہاں سے کوئی اس کو آگے لے جائے اور اہل بیت کو بٹھا دے خدا کی جگہ میں اور خدا کو سائڈ پہ کر دے بالکل, یا اس طرح پریزنٹ کر دے ان چیزوں کو کہ خدا پھر کوئی بچے نہیں, یعنی امام علی اور خدا میں کوئی فرق باقی نہ رہے. رسول بینوان خاتم النبیین نبوت اور رسالت رکھنے والی ہستی اور امام کے درمیان کوئی فرق ہی نہ بچے, اس طرح پریزنٹ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے, حد سے تجاوز کرنا ہے, اور یہ جو ہے بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ظلم ہے اہل بیت کی شان میں, یہ ظلم ہے خدا کے شان میں, یہ ظلم ہے نبی کی شان میں, کیونکہ ہم نے انصاف کی جگہ ہم نے ظلم کر دیا, وہاں پر غلو کر دیا. غلو کا مطلب ہم نے ظلم کر دیا, تجاوز کر دیا, حد سے بڑھا دیا, آگے لے کے چلے گئے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں آپ ہمیں, میں چلیں مولا علی کا ایک جملہ سناتا ہوں, یہ نہج البلاغہ میں غالباً یہ جملہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر تم لوگ مجھے رسول سے آگے بڑھاؤ گے اس چیز کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تم میں سے ہر ایک کے بارے میں نہ اخبرکم, میں تم میں سے ہر ایک کو خبر دے دیتا, ان مولجکم تمہاری, تم کہاں سے آئے ہو, کہاں جاؤ گے, تمہارے سوی پیڑھی کے بعد جو بندہ آ رہا ہے وہ کون ہوگا, کیا ہوگا, 10,000 سال کے بعد جو تمہاری نسل سے بچہ آئے گا تو وہ 10,000 سال کے فلاں مہینے کے فلاں دن کے, یہ تشریح ہے میری طرف سے اس مولا جو اور منبع کی, فلاں دن کے فلاں منٹ کے فلاں سیکنڈ میں کہاں پر ہوگا اور کیا چیز کھا رہا ہوگا, یہ اس کی بھی میں تمہیں خبر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو تم لوگ مجھے نبی سے آگے بڑھاؤ گے, کیونکہ تمہاری ابھی فکری علمی معرفت کا جو لیول ہے وہ اتنا نہیں ہوا کہ میں جو ہے امامت کے کچھ حقائق, ولایت کے کچھ حقائق تمہیں بتا دوں, اگر بتا دوں گا تو تم مجھے نبی سے بھی آگے لے جاؤ گے. ہمارے یہاں بھی یہاں پر اس طرح ہے. کچھ فضائل اہل بیت ایسے ہیں کہ اہل بیت خود فرماتے ہیں, اب غور سے سن لیجئے گا, اب آپ نے سنسیٹیو ٹاپک چھیڑا ہے تو غور سے یہ دو حدیثیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اصول کافی کے اندر سے بہت دقت کے ساتھ باریکی کے ساتھ سننا ہے کہ ائمہ نے کیا ہمیں بتایا. نمبر ایک, اہل بیت فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب, ہمارا جو مسئلہ ہے یعنی ہماری جو کن حقیقت ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ صرف مشکل نہیں ہے, صرف ڈیفیکل نہیں ہے, بلکہ ڈیفیکل ترین ہے, موسٹ ڈیفیکل ہے, صعب مستصعب ہے. کیوں؟ کن حقیقت معصوم کو آپ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس ایبلٹی نہیں ہے, معرفت کا وہ لیول نہیں ہے. معرفت کا لیول کہاں سے ملتا ہے؟ روح کی طہارت سے ملتا ہے, ملکوت سے, ملکوتی رابطے سے ملتا ہے, نماز شب کے اندر سے جو طہارت انسان حاصل کر لیتا ہے, سیر و سلوک کے اندر, تہذیب نفس کے اندر اس قابل بنتا ہے کہ اس نور کے کچھ جلووں کو دیکھ سکے. ایک بات پھر فرماتے ہیں ان کلامنا, ہماری باتیں صعب مستصعب, ہماری بعض باتیں ایسی ہیں جس کو ہر کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. وہ ذاکر جس نے نہ مدرسے کی شکل دیکھی ہے, نہ علوم حدیث دیکھا ہے, نہ علوم کو حدیث کو پرکھنے کا اس نے کوئی کریٹیریا سیکھا ہے, جو معصوم نے سکھایا ہے, جو قرآن اور حدیث کے درمیان کس طرح رب پیدا کیا جاتا ہے, کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے نہ اس کو اس نے سیکھا ہے, اور وہ بیٹھ جاتا ہے ایک حدیث کو لے کر اپنی من پسند تشریحات کرتا ہے, آیت کو لیتا ہے, لفاظیاں کرتا ہے, اشعار پڑھتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑی تفسیر کر دی ہے. اس لیے فرمایا بعض کلام ہمارا ایسا ہے لا یفہمہ الا العالمون, کہا عالمون کے علاوہ کوئی اسے سمجھ ہی نہیں سکتا. بعض جگہوں میں فرمایا کہ حتی عالمون میں بھی نارمل علماء بھی نہیں سمجھ سکتے مجھ جیسے. وہ جو علماء عرفاء ہے جن کی روح طاہر ہے, جنہوں نے اپنی روحانی طور پر تہذیب کی ہے, پاکیزگی حاصل کی ہے, اور کچھ مقامات اولیاء, کیونکہ آنکھوں سے دیکھنے والی حدیث نہیں ہے کہ کتاب میں دیکھ کے پڑھ کے سمجھ جاؤں, یہ صرف عقل سے سمجھنے والی نہیں ہے, یہ کانوں سے سننے والی حدیث نہیں ہے, باتیں نہیں ہیں, اس کے لیے کچھ واردات قلبی چاہیے, کچھ معرفت کی چیزیں چاہیے, اس کے لیے اندرونی طہارت چاہیے, ریاضت چاہیے, راتوں کا راہب بنے پھر وہ دن کا شعر بن سکتا ہے میدان علم میں. رات اس نے ایسی بندگی کی ہے, ایسی خدا کی عبادت کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو یہ کچھ چیزیں عطا کی ہیں کہ تھوڑی بہت سمجھے وہ. ایک آخری بات غور سے سن لیجئے گا, بہت اہم ہے. مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں معصوم نے ہمارا فریضہ قرار دیا ہے, ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم کون ہے حقیقت معصوم کو سمجھیں؟ مثلا اصول دین میں لکھا ہے, فروع دین میں ڈال دیا ہے, کہیں لکھا ہے اگر کن ہے حقیقت معصوم کو تم نے نہیں سمجھا تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا میں, تمہیں سزا ملے گی, تم میرے شیعہ نہیں ہو, کہیں لکھا ہے. بلکہ الٹا کہتے ہیں نہیں, تم وہ کن ہے حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہو, وہ صعب المستصعب ہے, مشکل ترین کام ہے. پھر فرمایا کتنی معرفت ہمیں ضروری ہے, معرفت اتنی ضرورت ہے بحیث یعلم انہ امام مفترض الطاعۃ. معصوم نے فرمایا کہا کہ تم اتنی معرفت حاصل کرو کہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ کائنات میں اس وقت جس کی اطاعت کرنی ہے, جو مفترض الطاعہ ہے, جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے, وہ امام معصوم ہے. والسلام. آپ سمجھنا چاہتے ہو وجود نوری کیا ہے, نور سے مراد کیا ہے, اول ما خلق اللہ نوری کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. بابا یہ ایک حد تک تو معرفت حاصل کرو گے, اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ ایک معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ چلو میں ائمہ کے اتنے سارے فضائل جان گیا ہوں, فائدہ کیا نکلتا ہے؟ علم اخلاق آ گیا میرے پاس, میرے میں بڑا مہذب آدمی بن گیا ہوں. مجھے کل پتا چلا تھا کہ حضرت علی کی ذوالفقار آئی کہاں سے, کس فرشتے نے اسے بنائی, کیسے خلق کیا, مٹیریل کدھر سے آیا تھا. اوکے مجھے پتا چل گیا, تو میں نے کل سے غیبت کرنا بند کر دیا, کل سے میں نے نماز عشاء پڑھنا شروع کر دیا ہے, کل سے جو ہے نا میں تہذیب نفس کرنا شروع کر دیا ہے. اوہو جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ ذوالفقار علی کو کس فرشتے نے بنایا, کیسے بنایا, تب سے میں نے مستحبات پر عمل کرنا شروع کر دیا, میں مناجات مولا علی پڑھنا شروع.
آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی مائک انمیوٹ کر لیں.
جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدت کا مطلب کیا ہے, یا عقیدت کیا چیز ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ عقیدت میں اضافہ ہو گیا کیونکہ فضائل عقیدت کو بڑھاتے ہیں. عقیدت مطلب اس کا ایک معنی, اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ایک معنی ہے کہ بھروسہ بڑھتا ہے, اعتبار بڑھتا ہے, وابستگی میں, عشق و محبت میں اور پیوریفائی ہو جاتا ہے, خلوص بڑھتا ہے, جذبہ آ جاتا ہے, عقیدت بڑھنے کا مطلب یہ ہے, جذبہ آنے کے بعد کیا کروں اس کے بعد, بٹ نیکسٹ, اب وہ امام جس کی عقیدت میں دن بدن اضافہ ہوا ہے, ان کے کرامات و فضائل و مناقب و مناسب سن کر اب اس کی باتوں پر میں زیادہ عمل کرتا ہوں, اس کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھتا ہوں, اس کے جس چیز سے اس نے منع کیا میں بالکل اس کے قریب نہیں پھٹکتا, کیونکہ مجھے پکا یقین ہے کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ 100% ایکیوریٹ ہے, کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے, پریکٹیکل میری زندگی میں بالکل نافذ ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے وہ چیز جو کہ ہم کہیں فضائل کے ذریعے سے ہمیں حاصل کرنا ہے, عقیدت بڑھانے کا مطلب یہ ہے. وغیرہ سمجھ کرے معاف کرنا, شاید کوئی مولانا اس طریقے سے بات نہ کرتا ہو یا مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں کھل کے کہوں گا جو میرا شریف فرض ہے, میں نے قبر میں جواب دینا ہے. مجھے یہ بتائیں امام سرائی کا فائدہ کیا ہوگا, ہر کوئی اپنے ہیرو کی تعریف کرتا ہے, بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے, لوگ تو اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں, غیر ضروری باتیں بھی کرتے ہیں, جو نہیں ہے وہ بھی بولتے ہیں, خوش بھی ہو جاتے ہیں. کوئی نہیں کہتا نہیں 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 میرا بچہ ایسا نہیں, کوئی جا کے کہے جی آپ کا بچہ شہر کا سب سے بڑا ذہین ترین بچہ ہے, باپ تو کہے گا ہاں ہوگا ہاں بس ٹھیک ہے, اندر سے خوش ہے وہ, وہ آرگیو کرنا شروع نہیں کرتا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے لوجیکلی وہ 100% غلط ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے فلاں 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 بچے میرے بچے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, فلاں 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 یہ ایسے ہیں, وہ بیٹھ کے کوئی لوجیکل تھنکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے یا ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے کہتا ہے دیٹس یو آر رائٹ اوکے. پھر یہاں پر کیا تبدیلی آئے گی باپ اور بیٹے کے درمیان, باپ کے کردار میں کیا بدلاؤ آئے گا تو بیٹے کے کردار میں کیا بدلاؤ آئے گا. تو صرف اگر تعریف کرنا ہے فضائل کا مطلب, تعریفیں کرتے جانا ہے, تو اس سے کوئی معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی, علی کے ماننے والوں میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گا, وہ تعریفیں کر کے چلے جائیں گے, فضائل پڑھ کے چلے جائیں گے. اگر یہ مراد لینا ہے فضیلتوں کا تو یہ تو پھر بیسک فلسفی ہی مر گئی. معاف کرنا میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ بتاتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے. یہاں پر کسی جگہ میں مجھ سے کہا قبلہ یہ خلقت کائنات کے بارے میں پوائنٹ آف ویو کیا ہے قرآن کا, شارٹ ٹائم تھا میرے پاس کوئی تقریباً 20 منٹ کے آس پاس, تو میں نے کہا دیکھیں میں حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا, وہ نور علی, اور مولا علی کے نور کو خدا نے خلق کیا ہے. تو میں نے کہا بس یہ حدیث ہمارے پاس ہے, اور سب سے پہلی جو خدا کی خلقت ہے وہ مولا علی علیہ السلام اور حضور پاک ہیں. وہ نعرے حیدری لگا کے چپ ہو گیا. میں نے کہا آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتا ہے جی. میں نے کہا کیا فرق پڑا اس کے بعد, اب آپ کو میں نے بتا دیا تو اب آپ کو کیا فرق پڑا؟ کہتا ہے کچھ نہیں, بس مجھے خوشی ہوئی میرے مولا سب سے پہلے خلق ہوئے تھے. بس اب آپ کا کوئی باہر جا کر آپ کا اخلاق بدلا ہوگا, آپ کا کردار میں کوئی تبدیلی آ جائی ہوگی؟ نہیں, نتھنگ. میں نے کہا ایک بات غور سے سنو, جو بات تم سمجھے ہو وہ پوری نہیں ہے. میں دو سوالات کھڑا کروں اس کے جواب دے سکتے ہو؟ ہاں. خدا کب سے خالق ہے؟ خدا جب سے خدا ہے تب سے خالق ہے. جب سے کب سے کا زمان کی تو یہاں بات ہی نہیں آتی ہے خدا کی ذات کے اوپر, تب سے اور اب سے اور کب سے کی تو آپ لمیٹیشن ہی نہیں ڈال سکتے خدا کے اوپر, خدا کے اوپر لمیٹیشن نہیں ڈال سکتے. ہاں جی, تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا خدا کب سے خالق ہے, کب سے مالک ہے, کب سے رازق ہے, یہ کب سے کہہ سکتے ہو؟ ٹائم ملانا ہے نا, لمٹ کرنا ہے, نہیں ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ, خدا تو خالق ہے ہی, بذات خالق ہے, تو یہ رسول اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق, سب سے پہلے, یہ سب سے پہلے سے مراد کیا ہے؟ یہ کب سے پہلے, کون سے سب سے پہلے؟ کہ خدا تو ہمیشہ دائمی خالق ہے, تو یہ سب سے اور کب سے اور تب سے جو حدیث کے اندر آیا ہے اس کو کیسے سمجھو گے آپ؟ میں نے کہا مقابلے میں ایک اور حدیث سے اس کو کاؤنٹر کروں گا, آپ کے پاس جواب ہوگا اس کا کہ آپ سب سمجھ گئے اور آپ جا کے خدا کے ساتھ ضم کرنے والے ہیں باہر جا کر. تو میں نے کہا آپ سنیں, یہ اسی رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اسی خدا نے یہ ارشاد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر سیدہ زہرا نہیں ہوتی تو اے علی اور اے رسول میں تم دونوں کو خلق نہیں کرتا. تو پتہ چلا فاطمہ زہرا پہلے سے موجود ہیں. تو یا تو رسول نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے خدا نے, سب سے پہلے, تو پتہ چلا اس سے پہلے سیدہ موجود ہیں, اس لیے کہ آپ خود رسول فرماتے ہیں سیدہ نہیں ہوتی تو آپ دونوں کو خلق ہی نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ کیا کرو گے اور اس کا کیا مل رہا ہے؟ آپ کو مل کیا رہا ہے اس کے اندر سے؟ سوال یہ ہے میرے. اب سیدہ کی سیرت پر زیادہ چلیں گے, مولا علی کی باتوں کو زیادہ سنیں گے, زیادہ عمل کریں گے, مولا نے فرمایا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, اس پہ زیادہ عمل کرنا شروع کریں گے آج کے بعد سے. اس معرفت کا مجھے فائدہ تو بتاؤ خدا کے بندے, جسٹ ٹو انفارمیشن, یا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ روحانی لذت نہیں ہے یہ, مجھے میں نہیں کہنا چاہتا, یہ آپ فکری لذتیں چاہتے ہیں, فکری عیاشی تو نہیں چاہتے ہیں نا سوفسطائیوں کی طرح. بس آپ, میں نے کہا آپ آگے میں مزید سوالات کر سکتا ہوں آپ سے, کیونکہ میں میرا کام ہے میں عالم ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں آپ کو کنفیوز کروں عقیدتی طور پر, لیکن میں صرف آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرانا چاہتا ہوں کہ پلیز ایسے وادی میں خود کو مت ڈالو جس کے ہم لائق نہیں ہیں. یہ کیونکہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں, اس کے لیے روحانی طہارت چاہیے. ایک سٹیج تک عقل بات کرتا ہے, ایک سٹیج تک آرگیومنٹ اور لوجک ہوتی ہے, اس کے بعد لوجک اور آرگیومنٹ ختم ہوتی ہے. میں نہ میں سمجھا پاؤں گا جو خود سمجھتا ہوں, اولاً تو میں خود اچھی طرح نہیں سمجھتا, پتہ نہیں 2% سمجھتا ہوں, 2% جب آپ کو بتانا چاہوں گا بتا نہیں پاؤں گا, اس میں سے کچھ حصہ کٹ جائے گا. آپ غلط سمجھ جاؤ گے, اس میں سے بھی کچھ حصہ کٹے گا, جو بچے گا وہ گلو ہوگا, جو تمہارے پاس آئے گا نا وہ صرف اور صرف گلو ہوگا. 2% حقیقت میں سے میرے پاس تھا, وہ ایک احساس کی شکل میں, ایک اس کی شکل میں جو بھی تھا, اب وہ میرے روحانی کمالا, میری روحانی برداشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس 2 میں سے آپ کو ٹرانسفر کرتے کرتے بہت سارا حصہ میں نے ڈراپ کر دیا, کیونکہ میں کر ہی نہیں سکتا, الفاظ محدود ہیں, وہ حقیقتیں اس سے بڑی ہیں. سمندروں کو آپ کوزے میں ڈال کے نہیں دے سکتے, یہ کوزے الفاظ ہیں, یہ لفظ ہیں, یہ لفظ ٹرانسفر کرتے ہیں آپ تک, پیچھے حقیقتیں ہوتی ہیں. قرآن حقیقت کی شکل میں قلب نبی پر آیا تھا, عربی زبان کے لفظوں میں ڈل کر نبی نے دے دیا ہمیں, ٹھیک ہے وہ لفظ بھی جو ہے خدا کی جانب سے آئے تھے, اس کے باوجود مہدیتوں کے ہم شکار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں نا, مہدیتوں کے شکار ہیں نا ہم لوگ. تفسیر کے اوپر اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اہل سنت کچھ اور تفسیر کرتے ہیں, ہم کسی اس لفظ کے معنی یہ تھے, ولایت وہ ہے, ولی کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, یہ دوست ہے فلاں ہے فلاں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لفظوں کے کھیل کی وجہ سے. واردات قلبی کے لیے قلب طاہر چاہیے, روح طاہر چاہیے. ہاں تو شب زندہ دار بنو, تہذیب یافتہ بنو. اہل بیت کے ایسے ایسے مقامات ملیں گے جو جناب کمیل کو دکھایا تھا مولا علی نے, سلمان کو دکھایا تھا, سلمان اس مقام پہ پہنچا تھا روحانی طہارت کی وجہ سے, تو اہل بیت میں شامل ہو گیا. دوسرا یہ فرمایا کہ جلیل القدر صحابی ابو ذر, جناب حضرت ابی ذر غفاری کے بارے میں کہا, ابی ذر غفاری باوجود اس مقام و عظمت و بلندی کے جناب سلمان کے اگر عقیدے کو پرکھنا شروع کرے تو کہے گا یار سلمان تم جس طرح کے عقیدہ رکھتے ہو نا وہ تو شرک اور کفر ہے, لہذا مشرک اور کافر ہو گئے ہو, تمہیں قتل کرنا چاہیے. لقتلوہ, معصوم کو فرمایا ہے یہ, لقتلوہ, یہ قتل کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ سلمان کوئی تھیوریٹیکل بحثوں سے وہاں نہیں پہنچا. طہارت روح پلس علم, علم کو روحانی طہارت سے سیقل دیا, تب خدا نے اس کے سامنے کچھ آفاق کھول دیے. اب وہ آفاق ابو ذر کے لیے کھل جائیں ضروری تو نہیں ہے, اپنی اپنی کیپیسٹی اور ایبیلیٹی ہے, کتنی اندر میں کیپیسٹی رکھتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, ایسے ہی جاتے ہیں اور پتنی لفاظی کرتے ہیں, شاعری کرتے ہیں, خوبصورت آواز ہوتی ہے. عوام جو ہے وہ معذرت کے ساتھ, بعض ان میں سے, سارے نہیں, سارے ذاکرین بھی ایسے نہیں, سارے خطبہ بھی ایسے نہیں, سارے علماء بھی ایسے نہیں, ان میں سے بعض عوام کے لیے, ہماری شیعہ عوام کے لیے پاؤں کی بیڑیاں بن چکے ہیں, زنجیریں معرفت اور علم اور کردار کے آگے رکاوٹیں بن چکے ہیں, سامری کے جادوگر کا کام کر رہے ہیں. ان کے لیے عصائے موسیٰ چاہیے, ید بیضہ چاہیے. کچھ لوگ, سب کی نہیں, وہ جو مرجعیت کی کھلی مخالفت کرتے ہیں یہ سامری کے جادوگر ہیں, جو تقلید کے مخالف ہیں وہ سامری کے جادوگر ہیں, جو ولایت فقیہ کی مخالفت کرتے ہیں جان بوجھ کر بغض کے ساتھ وہ بھی سامری کے جادوگر ہیں. ان کا علاج عصائے موسیٰ ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاں جو کنفیوز ہے علمی طور پر, ٹھیک ہے, قرآن بھی کہتا ہے جو علمی کنفیوژن رکھتا ہے نا آپ اس کو ایجوکیٹ کریں, سکھائیں, گل سینے سے لگائیں, لیکن جو سب کچھ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے عصر غیبت میں نائبین امام زمانہ کی مخالفت کرے اور ولی ولایت فقہا کی مخالفت کرے, یہ جو ہے اصل میں یہ زہرۂ دین ہے, یہ دین کو پشت دکھانے والا شیطان ہے, یہ سامری ہے. اس کی زبان کو بند کر دیا جائے, اس کی باتوں کو نہ سنا جائے. یہ ضروری ہے, کلیئر کلیئر بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ اب ٹائم گزر گیا, سوشل میڈیا, اب تو پتہ نہیں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا رہے ہیں ہم لوگ, اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آنے جا رہی ہیں کہ کوئی چیز چھپی نہیں چھپ سکتی ہے کہ چھپایا جائے, اسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے تو کوئی کہیں کسی مجلس میں جا کے ہدیہ لینا نہیں ہے کہ میں کہوں میں مجھے اگلی مجلس پہ نہیں بلائیں گے. اللہ کے فضل سے. جی بسم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیو یارک سے بات کر رہی تھی. اچھا ایک روایت جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور اب تک بھی سنتے آ رہے ہیں کہ سامری نے جب بیٹا مانگا تو اللہ نے کہا کہ رسول نے ان کی قسمت میں نہیں ہے, امام حسین نے کہا میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں اور سات بیٹے دیے. تو یہ اس یہ مطلب کبھی کبھار بڑی بڑی کنفیوز ہوتی ہوئی سن کر. تو کیا جب اللہ منع کر رہا ہے تو امام حسین کہیں گے کیا کہ میں دے رہا ہوں؟
کہاں پر ایسی کوئی حدیث کہیں پر نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے کھڑی گئی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں سارے, سراسر جھوٹ ہے یہ سارا کچھ, یہ اپنی طرف سے بنائی گئی چیزیں ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں, یا تو اسرائیلیات سے اٹھاتے ہیں جہاں پر کلیئر شدہ ہمارے پاس چیزیں ہیں, یا اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے کہا میں نہیں دیتا ہوں, امام حسین نے کہا دے دو. نعوذ باللہ. امام حسین علیہ السلام یعنی خدا کے مقابلے میں اڑ گئے, یا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی گستاخی ہے یہ امام کی شان میں. اگر آج کسی معصوم کی حکومت ہوتی تو یہ کہنے والے کی گردن اڑا دی جاتی, کیونکہ اس نے عظمت و گستاخی کی ہے امام حسین کی شان میں. اس امام حسین کی شان میں جو ہے آخری لمحات میں بھی عظمت الہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے, اس امام کی گستاخی کی اس نے. وہ خدا کے مسئلے کے سامنے اڑ گیا. جو جس معصوم کے بارے میں معصوم کلیئرلی کہتا ہے کہ ان قلوبنا اوقیت لمشیت اللہ, کہا کہ ہمارے دل خدا کی مشیت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, انشاء شینا, جب خدا ارادہ کرتا ہے ہم بھی ارادہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ارادہ خدا کا ارادہ ہے, خدا کا ارادہ ہمارا ادارہ ہے ارادہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یہی ذاکرین پڑھتے ہیں اس کو, پھر ادھر کنٹرڈکشن باتیں کیسی کرتی ہیں. عوام جاہل ہوگی تو یہ ذرا ادھر مار کے کچھ بولیں گے, ذرا ادھر مالیں گے, ایک چیز کو ثابت کریں گے دس کی وائلیشن کریں گے. عوام کو باشعور ہونا پڑے گا اپنے دین کے معاملے کو لے کر. یہ تو معصوم کہہ رہا ہے کہ خدا کا ارادہ ارادہ ہے ہمارا, ہمارا ارادہ ارادہ ہے خدا کا. تو خدا چاہ رہا ہے نہ دے دے, حسین چاہ رہا دے دے, تو دو ارادے بن گئے پھر یہاں پر. اور امام حسین نعوذ باللہ نافرمانی خدا بن گیا ہے, یہاں پر خدا کے ارادے کے خلاف کھڑا ہو گیا امام حسین نعوذ باللہ. ونستجیر باللہ. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کہ شان معصوم میں گستاخی نہیں ہے, توحید الہی کی بھی گستاخی ہے. یہ
صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جزاک اللہ. دنیا ہے
اور نیچے لوگ نہیں غور کرتے اس نے بولا کیا. واہ 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 واہ, یہ کیا طریقہ ہے بھائی, سوچو بولو تو صحیح, وہ بندہ بول کیا رہا ہے؟ اس نے امام کی شان بڑھائی نہیں, گستاخی کی امام کی شان میں. اس نے خدا کی توحید بیان نہیں کی ہے, گستاخی کی ہے. جن کے ارادے خدا کے ارادے ہیں, خدا کے ارادے ان کے ارادے ہیں. امام رضا علیہ السلام, یہ جو میں نے بیان کیا امام رضا کا فرمان ہے. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو جو ہے یہ ملعون زبردستی اپنے جد امجد کی جگہ سے اٹھا کر یہاں خراسان میں لائے ہیں نان عرب کلچر میں, اور یہاں پر آپ کے خاندان کے تو کوئی بستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ جو آپ کے چاہنے والوں کی بھی تھوڑی کمی ہے, اور یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, آپ کو کنٹرول کریں گے. تو کہا کہ انہوں نے آپ کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا. تو امام نے فرمایا والا ظاہری حق ادا, کہاں ظاہری طور پر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو, ہم جو ہے نا ہمارے دل خدا کی مشیت کے ظرف ہیں, جو خدا چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں, انشاء شئنا, خدا جو چاہتا. خدا چاہتا تھا کہ میں خراسان میں آ کے رہوں, بے شک ان کے ارادے ظلم کے تھے, خدا کے جو ارادے تھے وہ یہ تھے کہ خراسان امام زمانہ کے لشکر کے یہاں سے کالے جھنڈے نکلنے, کالے علم نے آنا ہے, ان کا مرکز بنے یہاں پر, میرا روزہ یہاں پر ہو, میرا روزہ یہاں پر ہوگا تو شیعت یہاں پر پھیلے گی, شیعہ عقیدہ پھیلے گا, شیعہ حوزہ بنے گا, شیعہ علماء نکلیں گے, پوری دنیا کے اندر یہ لوگ جو ہے تشیع کو پھیلائیں گے, کل کو سیاہ عالم لے کر یہی لوگ لشکر امام
थोड़ा वेट करते हैं। जी आगे कनेक्ट करें।
वालेकुम सलाम रहमतुल्ला। अब मैं फोन के जरिए से कनेक्ट हो रहा हूं क्योंकि अला जाहिर लैपटॉप में शायद कोई अपडेटिंग आया। आप तमाम मोमिनो मोमिनात को परवरदिगार आलम अपने अमन व अमान और हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोमिन का मतलब ये है कि अमन और अमान, और खुदा के लिए भी ये सिफत मोमिन इस्तेमाल हुई है, इसलिए कि कायनात में खुदा के बगैर कोई अमन व अमान का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। मोमिन का मतलब ही यही है कि मोमिन खुद अपने लिए, क्योंकि साहिब ईमान होने की वजह से अमन व अमान रखता है हर पहलू से, और इसी तरह दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए भी अमन व अमान का सबब और बाइस बनता है। तो खुदावंद मुताला आप सबको अमन व अमान के साथ रखे, मखसूसन हमारे वो मोमिन व मोमिनात जो साउथ एशिया में, ख़ासकर पाकिस्तान में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। खुदावंद मुताल उनकी मुश्किलात को आसान करे। वहाँ पे जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर मईशत के हालात, पॉलिटिकल हालात, और उसके ऊपर जो एक इंतहाई घटिया किस्म का और इंतहाई शिद्दत पसंदाना सोच और इंसानियत से गिरा हुआ और बुनियादी हकूक़ की वायलेशन करने वाला मजहब हक़ा और तशय्यो के ख़िलाफ़ जो एक बिल पास किया गया है खुफिया तरीके से और बड़े मक्काराना अंदाज से, इस बिल के जो मनफी असरात हैं उससे महफूज रखे और पूरी मिल्लत तशय्यो को इस बिल का मुकाबला करने और इसे वापस अपने बिल में डालने की तौफीक इनायत करे इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम दामे दिरहमे सुखने कदमे आप खिदमात अंजाम देते हैं कुरान वितरत की खादिम के तौर पर, आपको खैर व बरकत इनायत करे आपकी जान में, औलाद में, आपके घरों में, आपकी दुनिया और आखिरत में खैर व बरकत का नुजूल करे इंशाअल्लाह, और हम सब की मारिफत कुरान व इतरत में इजाफा फरमाए, हमें अकलानियत, समझदारी, बुर्दबारी, जिम्मेदारी इनायत करे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं आखिर में हमारे जो मुंतजमीन हैं, जो ब्रादर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो वन मैन इंस्टीट्यूट की तरह हैं, जो वन मैन हौजा की तरह हैं, और जो वन मैन एक मदरसा और वन मैन एक मस्जिद और इमाम बारगाह की तरह है माशाल्लाह से, खुदावंद मुताला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा करे और इनको मजीद हिम्मत और ताकत और इसी तरह बुर्दबारी और समझदारी और वसाइल अता करे। मोमिनीन और मोमिनात और हम जैसे तालिब इल्मों को भी खुदा ये तौफीक दे कि ऐसे जो मुखलिस बरादरान खिदमत करते हैं अपनी मदद आपके तहत, इनके जो है इससे अजर अजीम और कार खैर का हिस्सेदार बन सके इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना वलीयक वल आफिया वन नसरा लिल इस्लाम वल मुस्लिमीन
برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من انصارك وعوانك وشيعتك ومحبيك والمستشهدين في رقابك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. I am Mehdi Ali Agha and I am from Australia. Salwat.